کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو آدمیوں نے باہم فخر کیا، باہم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے سامنے فخر کیا۔ ان میں سے ایک جو کہ کافر تھا، اس نے کہا کہ میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں۔ اس طرح وہ اپنی نو پشتیں شمار کرتا گیا، یعنی نو پشتوں تک اس نے اپنا شجرہ بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس سے فرما دیجئے کہ وہ نو کی نو پشتیں کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ دسویں ہوگے۔ اللہ کریم ہمیں تکبر سے بچائے، اللہ کریم ہمیں فخر کرنے سے بچائے اور تکبر سے بچائے، اور ہر گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
ہم نے پچھلے سال بھی جلوس دیکھا تھا، بالکل ایک روڈ کی سائڈ پہ جا رہے ہیں، تو ادھر تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ڈسپلن دیکھا ہے وہ بہت پسند آیا ہمیں۔
مدنی مذاکرہ سن کے جو گناہ کی طرف جا رہے تھے اس پہ بریک لگ گئی۔
زندگی میں ہی آخرت کی تیاری کر لیں، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی ہے جو آپ کو دنیاوی اور آخرت کے حوالے سے بھی غور و فکر کرنے کی ترغیب دلاتی ہے۔
ابھی کچھ دن قبل الحمدللہ امیر سنت نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا صحابہ کرام نے بھی میلاد بنایا، یہ ثابت ہے۔ تو ایک حدیث پاک امیر اللہ سنت نے ارشاد فرمائی تھی کہ صحابہ کرام تشریف فرماتے ہیں اور سرکار کی آمد کا تذکرہ کر رہے تھے، تو وہ بہت ہی پیاری حدیث پاک تھی، اس سے کئی لوگوں کی اصلاح ہوئی۔
آ گئے سرکار نبیوں کے سردار، مالک و مختار سب کے ہیں ہم خاص، سب کے ہیں ہم مرحبا مرحبا۔
آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آپ مسکرا رہے ہیں، خیریت آج کون سی شب ہے؟ یہاں پر ہزاروں لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔
جی جی، یہی تو شب ہے مسکرانے کی،
یہ بڑی فضیلت کی حامل ہے، عیدوں کی بھی عید ہے،
آج تو بڑی خوشی کا سما ہے۔
سب سے بڑی عیدوں کی عید تو یہی ہے،
دل کی کیفیت تو ایسی ہے کہ دل کرتا ہے جھومے،
ہر طرف خوشیاں خوشیاں ہیں، تو ہم بھی خوشی بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔
ہمارا یقین بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی عید نہیں ہے۔
اس کائنات میں، اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، تو بتائیں ہم اس کا چرچا کیوں نہ کریں۔
الحمدللہ عزوجل، پوری دنیا میں جشن عید میلاد النبی کے اجتماعات ہو رہے ہیں، اور اسلامی بھائی جو در جو فیضان مدینہ میں بھی تشریف لا رہے ہیں،
بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اور ہم لوگ بلوچستان سے تشریف لائے ہیں، صرف ثواب کی نیت سے آج رات انشاءاللہ ادھر ہی گزاریں گے۔
صبح بہار کے بارے میں بتاؤں کہ میں پچھلی بار اتنا رویا تھا نا کہ میں بتا نہیں سکتا، اتنا سکون آیا۔ اور میری پچھلی بار بالکل چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا سکون ملتا ہے۔
کیوں اس پہ خوشی نہیں منائیں گے تو کب منائیں گے؟ آج نہیں جھومیں گے تو کب جھومیں گے؟ وہ دیوانوں کی یہ علامت ہے کہ ہم جھومتے ہیں عید میلاد النبی کو۔
اور آپ لوگوں دیکھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جس طرح لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہو، لوگوں کو دیکھتے ہو،
اور زیادہ مزہ آتا ہے نعتیں سننے کا، بیان سننے کا۔ یہاں کی ثنا خوانی، وراء الورا جو ان کا وہ بیان ہوتا ہے، ان کو سن کے بہت سکون ملتا ہے۔
حقیقت میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت منانے کا جو طریقہ ہے وہ امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔
پہلی بات یہ ہے کہ فیضان مدینہ میں خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر پیر صاحب خود موجود ہیں، ان کی زیارت بھی ہوتی ہے۔
جب امیر علیہ سنت کو سامنے دیکھتے ہیں نا تو دل کو بڑا سکون اور قرار ملتا ہے۔
مرشد دادی دار وے باہو انو لکھ کرونا حج جاؤں۔
میرا ایک ویڈیو سینٹر تھا اور میرا اسٹوڈیو تھا، مووی اسٹوڈیو۔ میرے ایک دوست نے دعوت دی مجھے کہ یار آپ، رمضان کا مہینہ تھا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں فری ہوں۔ اس نے بولا کہ آپ 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھا تو میں نے جو ماحول دیکھا، ایسا ماحول میں نے کبھی بھی کہیں بھی کسی جماعت میں بھی نہیں دیکھا، جو ہمارے امیر اہل سنت انہی کی ایک بابرکت بیان سے سچی توبہ بھی کی، اور اسی کاروبار سے میں نے توبہ بھی کی۔
بہت ساری برکتیں ہیں، وہاں لاہور سے یہاں کھینچ کے لے آئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں رات گزاریں گے۔
یہاں پر حقوق العباد کے حوالے سے بھی الحمدللہ پیر صاحب ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کسی بھی حوالے سے تکلیف نہیں دینی۔
یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اپنے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، وہ سوال سن کر بھی جواب ملتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں جو کبھی نہیں سنی ہوتی ہیں، یہاں پہ آتے ہیں سیکھنے کو ملتا ہے۔
میں نے کبھی بھی دعوت اسلام کا ماحول کبھی بھی نہیں دیکھا، فرسٹ ٹائم ہی مجھے میرے دوست نے مجھے دعوت دی، فرسٹ ٹائم ہی میں نے ان کا دیدار کیا، ایسا نورانی چہرہ تھا ان کا کہ میں ان کا ہی ہو کے رہ گیا۔
مجھے ایک اسلامی بھائی نے الحمدللہ دعوت دی مدنی مذاکرے میں، اور میں مدنی مذاکرے میں یہاں پر آیا اور الحمدللہ اس کی برکت سے آج الحمدللہ میں دورہ حدیث شریف میں پڑھتا ہوں۔
ایک وقت تھا جیسے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ وقت ہمیں یاد آتا ہے جب ہم حضرت صاحب کے ساتھ ایسے جا کے مل جاتے تھے، اب وہ وقت نہیں رہا، لیکن الحمدللہ فیضان جاری ہے۔
ان کی آپ کو پتہ ہے کہ عمر بھی کافی زیادہ ہے، تو اپنے تجربات سے جو انسانوں کو سمجھاتے ہیں ان سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔
جی مقصد تو یہی ہے یہاں پہ آنے کا کہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں، یہاں کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں،
بس نیک ہو جائیں۔ ہمارے میں نیکیوں کی کمی ہے، ہماری اصلاح کرنے کے لیے ہمارے پیر و مرشد بیٹھے ہیں، تو ان کا فیض پا رہے ہیں ہم لوگ۔
ہمارے مرشد کریم الحمدللہ میں یوں کہوں گا کہ دنیا میں واحد وہ مرشد ہیں جو لیتے نہیں ہیں بلکہ دیتے ہیں۔
40 مرلے میں نے دعوت اسلامی کے نام فیضان مدینہ اور مسجد و مدرسہ نام کروا دیا، انشاءاللہ میں اس کو تعمیرات بھی کروا رہا ہوں۔
ہم خوش نصیب ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی جیسا ماحول ملا ہے، وہ خوش نصیب ہے جس کا اولاد ہی نماز جنازہ ادا کرتا ہے۔ امیر اور سنت میں فرمایا کہ ہر گھر میں ایک عالم لازمی ہونا چاہیے، اور نیت میرا یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر میرا شادی ہوا میں اپنا اولاد کو عالم کا قرص لازمی کراؤں گا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ربیع الاول 1445 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 14ویں شب ہے، اس مناسبت سے ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 14، بے شک جبریل علیہ السلام نے مجھے بشارت یعنی خوشخبری دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1445 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 14ویں رات شب اتوار نے ہفتہ گزار کر، تو ہفتے کا مدنی مذاکرہ ہفتہ واری جاری ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے۔ مجھے اپنے کہے پر اڑتا نہیں، اگر بھول ہوئی تو قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سیدی ہم نے سنا ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس سے اظہار کر دینا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے، تو میں بھی آپ سے بہت محبت اور بہت پیار کرتا ہوں، آپ سے بھی عرض ہے کہ میرے لیے میرے والدین کے ساتھ حاضری مدینہ کی دعا فرما دیں، اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جو میلاد شریف کے موقع پر لائٹنگ وغیرہ لگائی گئی اور جھنڈیاں لگائی گئی ہیں، تو کیا انہیں ابھی اتار دینا چاہیے یا لگی رہنی چاہیے؟
ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی محبت کو دوام بخشے۔ اس میں جسے محبت جس سے کرتا اس کو بتا دے، اپنا اس کو پتا بھی دو نا جس سے محبت کا دعویٰ کیا، وہی محب ہے کون۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میلاد کی جھنڈیاں کب اتارے ہیں؟ لائٹنگ وغیرہ کب اتارے ہیں؟
جی ہاں، یہ سر وہ تو روز کا ہے، یعنی 12 دن بھی اگر کسی نے سجاوٹ کی تو جتنی دیر تک اس کی ضرورت ہے لوگوں کی چہل پہل ہے، اب ایک بھی آدمی ہے نہیں، گھر کے بھی لوگ اب سو گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو اب یہ لائٹنگ جو جگمگا رہی ہے جشن ولادت کے نام پر، یہ پھر کار ثواب نہ رہا، کوئی بھی ایک بھی اس سے نفع اٹھانے والا نہیں، ویسے ہی جل رہی ہے، تو پھر یہ جائے گی اسراف میں، اس لیے وہ جب لوگوں کی چہل پہل رک جائے تو بند کرنی ہوتی ہے لائٹنگ، کہیں 10 بجے چہل پہل ختم ہو جائے گی، کہیں 9 بجے، کہیں رات کے 2 بجے تک لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، تو اس سے موقع کی مناسبت سے لائٹنگ کو مطلب آن ہونا چاہیے. اب رہی ہے کہ 12 ہمارے یہاں کچھ 13ویں شب کو بھی کچھ نہ کچھ لوگ دیکھنے کے لیے وہ نکلتے ہوتے ہیں، تو 13ویں شب کو بھی جہاں تک لوگ اگر آتے ہیں، کسی علاقے میں جاتے ہوں گے کسی میں نہیں جاتے ہوں گے، دیکھنے والے جہاں زیادہ لائٹنگ ہوتی ہے عام طور پر لوگ اس کا رخ کرتے ہیں، لیکن لوگ گھروں پر اپنے وہ جالر وغیرہ وہ ساری رات جلا کر رکھتے ہیں، تو اگر آمد و رفت نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں، تو پھر اس کو جلا کر رکھنے کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے وہ بجھا دینی چاہیے. 12ویں کے بعد یعنی جیسے آج رات اب 14ویں آ گئی، اب کوئی دیکھنے نہیں نکلے گا نارملی، اب نکلے اس کو بھی پتا ہے کہ اب دیکھوں گا کیا، سب اتار رہے ہوں گے، ہٹا رہے ہوں گے، ہٹا چکے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اس لیے اب اس کو بعضوں کا دیا کہ مطلب جلتی ہے اس میں دن کو 10-10 بجے 11-11 بجے دن بھر، یا دن کو بھی میں نے دیکھی ہے، پھر ہم کہلوایا کسی کو پیغام دیا، تو یوں کوششیں کی ہیں، یہ پچھلی مطلب باتیں بتا رہا ہوں، بات اس سال کا مجھے پتا نہیں ہے، مطلب رات بھر وہ تمال لگی رہتی ہے، یہ دن کو بتیاں جلا کر سو جاتے ہیں، جیب سے تو بل لگتا نہیں تھا، جیب سے لگے تو آپ کھلے دیکھ سے، اگر جیب سے پیسہ جائے تو دل بھی چلے، آنکھ بھی کھلے، کسی کو کہہ کر بھی رکھے کہ بھائی بجھا دینا، آپ بھولنا نہیں، اور اگر وہ بھول گیا تو پھر اس کی مطلب جو بھی ہو سمجھے، لیکن یہ لوگوں کی امانتیں، چندہ ایک طرح سے امانت دینے کا مطلب جس مقصد کے لیے لوگوں نے چندہ دیا اسی مقصد میں اس کو استعمال کرنا یہ واجب ہے. کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ دھوپ کے وقت اتنا بڑا چراغ روشن ہو تم اپنی بتیا میرے ویسوں سے اس کو دکھانا سورج کو، کوئی بھی نہیں کہے گا آپ کو انڈرسٹوڈ ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ دن دہاڑے بھی جلتی دیکھی ہیں اور لائن کی لائن اب بھی جلتی ہوں تو پتا نہیں، یہ سارے مجھے تھوڑی سنتے مطلب انسٹاگرام تھوڑے آ کے بیٹھے، اتنے سمجھدار ہوتے تو پھر مسائل نہ ہوتے، سب شریعت کے مطابق ہوتا ہوتا. تو بہرحال یہ کہ جن کو آپ انفرادی کوشش، میں نے بھی کی ہیں انفرادی کوششیں جہاں جہاں مجھ سے بند پڑا، تو انفرادی کوششیں کر کے اب ہٹوا دیں بتیاں، ہٹوا دیں جھنڈے اتروا لیں، ورنہ اب جھنڈا تو ارے کپڑا ہے، اب یہ کپڑا بھی عام طور پہ امپورٹنٹ وہ بس وہ سیزنی ہوتا ہے، یہ ہمارے کپڑوں کی طرح وہ مضبوط نہیں ہوتا، اس کو دھوپ ہوا کے تھپیڑ یہ پھر کیا اس کو لے کر اڑیں گے، پھر چیل کوے جو بھی مطلب آپ سمجھ سکتے، پھر نہ اس پرچم کو کوئی دیکھے گا، جس طرح یہ 12 دن شوق سے دیکھتے ہیں بھائی بڑے پرچم لگے ہیں، پھر بعد میں توجہ رہتی نہیں ہے، تو یوں مطلب یہ جھنڈے بھی اتار کے، جھنڈے اتار کے اس کو ترکیب تو یہی ہونی چاہیے جیسے ایک ایک جھنڈا جو ہے اس کو یوں لپیٹ لے، لپیٹ کر تو اس سے اس کی کوالٹی رہے گی، پھیلا ہوا رکھیں گے تو اس کا کلر جو ہے نا یہ ہوا دھو سب مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ کوالٹی کلر کی، تو یہ لپیٹ کر ایک ایک کو یوں کر کے، اب اس کو آپ بولیں ہم ربڑ بینڈ پہنائیں گے آپ کی مرضی ہے، ربڑ بینڈ کا ہے تو پکڑ تو لے گا اس کو، لیکن ربڑ بینڈ جو ہے نا اس سے لپٹ جائے گا گرمیوں میں، پھر یہ جائے گا نہیں، نکلے گا نہیں، تو گرمیوں میں لپٹ کر یہ اگر اس کو ہیٹ ملتی رہی تو یہ فریج میں تو رکھیں گے نہیں ذرا آپ اس کو، تو یہ پھر داغ چھوڑے گا. اب ربڑ بینڈ لگانے کا طریقہ اس کو یہ اس طرح کی چیزوں کو کہ جیسے کاغذ کا ایک پیس رکھ دیا اس پہ ربڑ بینڈ رکھ دیا، اب جو بھی اس کا بگڑنا سوڑنا جو ہوگا ربڑ بینڈ کا یہ کاغذ کے ساتھ ہوگا، جب آپ اس کو کھولیں گے تو کاغذ کے ساتھ ربڑ بینڈ کا داغ نہیں آئے گا. یہ صورت ایک ایک جھنڈے کو اس طرح محفوظ رکھیں، اس کو سب کو یوں تھپی بنا کر کسی محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں. اسی طرح لڑیاں بھی بے ترتیب نہیں بلکہ ترتیب کے ساتھ آپ رکھتے ہیں گھر کی چار دیواری پہ. میرے گھر کے اندر غریب خانے کے اندر سارا سال لگی رہتی ہے, اتارن اتارن کو لگانا بھی مسئلہ ہے. اور چونکہ وہ صورت جو باہر کی ہوتی ہے اس کے ہواؤں کے تھپیڑے اور نقصان, تو یہ گھر میں اندر اسٹوڈے کے وہ صورت نہیں ہوتی, بار بار لگانا آسان نہیں ہوتا. اس لیے ہم تو سارا سال لگا رکھتے ہیں اور ہمارے یہاں تو الحمدللہ آنا جانا بھی ہوتا رہتا ہے. جیسے آج بھی ہفتہ تھا تو جنت حال میں ایک تعداد تھی سائی بھائیوں کی, مہمانوں کی, لنگر رضویہ میں سے موقع پر ہم جلاتے ہیں, مطلب لوگوں کا دل خوش ہوتا ہے. جیسے تو بڑی راتیں آتی ہیں تو ترکیب بنتی رہتی ہے, تو ہر ایک کے گھر میں اتنی ضرورت نہ پڑتی ہو. تو گھر کی بتیاں پھر بھی نہ نکالی تو شاید نقصان نہیں اتنا, جو بالکونی پہ لگائیے نا یہ ہواؤں سے دھوپ سے بارشوں سے یہ متاثر ہونا اس کا انڈر اسٹوڈ ہے. یہ اتار کر محفوظ کر کے باکس ہو جو بھی ہو میں رکھ, زیادہ لائٹنگ ہے صندوقوں میں جو رکھتے بھی ہوں گے, جو بڑی بڑی بہت سجاوٹیں کرتے نا وہ احتیاط سے رکھتے بھی ہوں گے, ہر سال اس کو استعمال کرتے ہوں گے. پھر تھوڑا بہت مطلب اس میں جو ڈیمیج ہوتا ہوگا تو ادلا بدلی یا جو بھی حساب کتاب کرتے ہوں گے, مینٹیننس کرتے ہوں گے. جو بہت خرچہ آتا ہے, اب مہنگائی ویسے بھی بڑھ گئی ہے, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. تو خرچ مہنگی ہو یا سستی ہو, بہرحال ایک روپیہ بھی بلا ضرورت اس کو ضائع کر دینا یہ تو گناہ کا کام ہے نا, تو اس کو نہیں کرنا ہے. دیکھ لیں آپ ضائع نہ ہو, ایک دن کا بھی آپ کی اپنی کوتاہی سے ضائع نہ ہو. یہ سب اتار لیں ہم جو بھی ہے, اس کو مسجد والے بھی اتار لیں, مسجد والے عام طور پہ اتار لیتے ہیں. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پچیسویں شریف آئی, ہم پچیسویں شریف سے پہلے لائٹنگ کر لیتے ہیں, اور تو پچیسویں شریف آئی تو اب اتارنا اس کا تو ذرا بہت اس میں محنت پڑتی ہے, مشقت. پھر بیچارے جو کاریگر یا جو بھی ان کو بھی اب اجرتیں اور سب لگتا ہوتا ہے آدمی کا. تو ہم تو مطلب یہ کہ پچیسویں شریف کو لگا کے پھر نہیں اتارتے اس کو باہر کا بھی, کہ چار پانچ دن بعد پھر چاند نظر آئے گا, پھر چاند رات. اب ہمارا اترنے کا سلسلہ جو نا یہ ہو سکتا ہو گیا ہو یا ہو جائے گا انشاءاللہ. اب جلیں گی نہیں بتیاں گھر کے باہر جو جلاتے ہوں, حاجت نہ رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس طرح جھنڈے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے سب اتار کر رکھ لیے جائیں. تو سب یہ کر لیں, جو ادارے ہیں انجمن ہیں جو بھی عاشقان رسول مجھے سن رہے ہیں, نہیں سن رہے تو ان کو میری درخواست پہنچا دیں. اس میں ظاہر میرا ذاتی تو کوئی بھی انڈرسٹوڈ نہ نقصان ہے نہ نفع ہے, ذاتی ہے نہ مالی, ہم سب کے لیے یہ دنیا آخرت کے اس میں فائدے اور برکتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے باتیں چھپاتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟
ان سے باتیں چھپاتے یہ تے نہیں ہوا نا, بعض باتیں تو چھپانی پڑتی بھی ہیں, چھپانی بھی چاہیے, لیکن اب وہ کون سی بات چھپاتے ہیں جب تک یہ پتہ نہ چلے میں جواب کیا دوں. اب خدا نازہ بچہ سمجھدار ہے, اس نے اس کے کچھ پیشاب وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو گیا نکل گیا بیچارے کا, تو ماں باپ کو شرما جانا بتاتے ہوئے, سمجھدار ہوگا تو بچے تو چھپائے گا چپ چاپ اس کو پاک کر لے گا. تو ایک مثال دی میں نے کہ تو بعض باتیں تو ہوتی ہی چھپانے کی, بعض باتیں بتانی ضروری ہوتی ہیں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى علی و علی وسلم. صلوا علی الحبیب صلى الله علی محمد.
پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا.
اعلان نبوت کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں 13 سال تشریف فرما رہے,
اور ان 13 سالوں میں بہت سے واقعات ہوئے جن میں سے کچھ اہم واقعات کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے. تو ناظرین, اللہ پاک کے حکم سے نبوت کے پہلے 3 سال نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے چھپ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. جب نبوت کا 14 سال شروع ہوا تو اللہ پاک کے حکم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت شروع کر دی. نبوت کے 5ویں سال آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا. ناظرین, نبوت کے 6ویں سال حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما جیسی عظیم شخصیتوں نے اسلام قبول کیا. نبوت کے 7ویں، 8ویں اور 9ویں سال پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم پہاڑ کی گھاٹی میں قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے لگے.
نبوت کے 10ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ہماری پیاری امی جان بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا.
نبوت کے 11ویں اور 12ویں سال مینا کی گھاٹی میں مدینہ پاک کے 18 لوگوں نے چھپ کر اسلام قبول کیا.
ناظرین, اسی سال یعنی نبوت کے 12ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم معجزہ عطا فرمایا گیا.
نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مینا کی گھاٹی میں مدینہ پاک کے 72 لوگوں نے اسلام قبول کیا.
اور پھر اگلے سال آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی.
پیارے امیر اہل سنت, ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کیوں فرمائی؟
اللہ ماشاء اللہ, اچھا اسلوب ہے لیکن الفاظ میں کہیں کہیں مزہ نہیں آتا ہے. ادب کے الفاظ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے وہ الفاظ مجھے تھوڑا شوق لگا. قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے لگے. نہیں, ہم ان کے زلفوں کے قیدی ہیں, کس کے مجال ہے جو ان کو قید کر سکتا ہے. اس میں شاب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تھا, نکلنے سے روکا گیا تھا. جو الفاظ تاریخ میں لکھے ہوئے اس طرح کے خوبصورت الفاظ ہو, یہ بھی ڈر لگتا ہے سرکار کا, راستہ روکنے والا ہے کون؟ یہ امتحان تھا ایک اور امت کے لیے. ان میں تعلیمات اور ہزارہا مدنی پھول ہوتے ہیں. خوبصورت سے خوبصورت الفاظ لغت بھرا پڑا ہے, اس چھانٹنے چاہیے. یعنی بچوں کا تو ان کو جو بھی لکھ کر دیا جائے گا وہ اس پر ہی اسکرپٹ کا سلسلہ ہوتا ہے, وہ دیکھ کر بےچارے بول رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب ہجرت کے لیے کیا حکمت تھی؟ ہجرت ایک ہجرت تو حبشہ کی طرف تھی, جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ شریک نہ ہوئے تھے. البتہ کچھ صحابہ کرام علیہ مردوان کفار کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے وہ ہجرت ہوئی تھی دو مرتبہ. اور پھر یہ کہ مدینہ طیبہ کی ہجرت بھی وہی جو غیر مسلمین تھے, کفار تھے, مشرکین مکہ, انہوں نے مطلب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے اور اللہ پاک کی مرضی تھی. اللہ چاہے تو وہ کوئی کسی کا بال بھی کا نہیں کر سکتا, لیکن یہ حکمتیں مسئلے تھے اللہ پاک کے, تو وہ ان کے ظلم و ستم سے مطلب یہ دیکھے. تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مدینہ طیبہ ہجرت کا وہ حکم فرمایا, کیونکہ مدینہ شریف سے کچھ لوگ وہاں ایمان بھی لے آئے تھے اور وہاں جو معاملہ تھا وہ سافٹ مکہ مکرمہ کے مقابلے میں اس دور میں وہاں اس طرح کا ماحول نہیں تھا کہ جہاں صحابہ کرام کو ستایا جانے کا وہ چانس ہو. مکہ شریف میں بہت ستا رہے تھے, ظلم کر رہے تھے, اور وہاں سے بلاوا بھی تھا اہل مدینہ نے, وہ درخواستیں بھی دی تھی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے. تو خیر وہ صحابہ کرام بلے تشریف لے گئے. پھر جب اللہ کا حکم ہوا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے اور ہجرت کر کے یثرب کو مدینہ بنا دیا. پہلے اس کا نام یثرب تھا. یثرب بلاؤں اور مصیبتوں اور اس طرح کا مطلب تکلیف والوں والا مقام. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے وہ مدینہ بن گیا, عافیت والا طیبہ بن گیا, طعبہ بن گیا. اور اب یعنی کہ اس کو یثرب کہنا جرم ہو گیا, یثرب رہا نہیں نا, چینج ہو گیا. یعنی میں دنیا بھی مثال دوں کہ ایک 100 سال تک کسی نے اللہ تعالی کی مخالفت کی اور مطلب یعنی کہ وہ ایمان نہ لایا غیر مسلم, اب 100 سال پورے ہوتے ہی وہ مسلمان ہو گیا. اب اس کو غیر مسلم کہنا جرم ہو گیا نا، کیونکہ غیر مسلم رہا نہیں نا، یہ مسلمان ہو گیا. تو یوں میں سمجھانے کے لیے مثال دی، تو اب وہ یثرب رہا نہیں، اب تو مدینہ ہو گیا، اب عافیتوں کا مقام ہو گیا، زحمتیں ختم ہو گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کی برکت سے. تو یہاں تک کہ وہ بولے مدینہ مدینہ کرتے ہو، ہم بولتے ہیں کہ ذکر مدینہ کا تو حدیث میں باقی حدیث پاک میں ترغیب ہے کہ جو ایک بار یثرب کہے مدینہ کو، اس کا کفارہ یہ کہ 10 مرتبہ وہ مدینہ 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 یہ کہے. ہاں حدیث پاک میں یہ تو ذکر مدینہ، تو 10 بار سے اگر کوئی اس کے علاوہ 10 بار کے علاوہ مدینہ مدینہ کہے، اس پر کیا فرد جرم کیوں عائد ہوگی بھائی؟ کوئی مدینہ مدینہ کرے، کوئی مکہ مکہ کرے تو کیا حرج ہے؟ اگر کوئی کراچی 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 کرتا ہے تو اس پہ بھی کیا مطلب کیا لگاؤ گے بھائی؟ حکم شریعت کیا لگاؤ گے؟ آپ کچھ بھی نہیں بولو گے. لیکن مدینہ مدینہ کرے گا تو پتا نہیں کچھ ہوتا ہے کہ یہ کیوں بولتے مدینہ مدینہ، یہ تو بولتے رہیں گے یار، ہماری سانسوں میں مدینہ ہے، ہمارے بچے بچے کی گھٹی میں مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، مدینہ 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 مدینہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، خدا کے قیامت پہ فرمائے مائے گو، خدا کے قیامت پہ فرمائے مائے گو، لگائے دیوان نارا مدینہ 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 مدینہ. کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ
سیدی. آج کل چوری اور ڈکیتی کے حوالے سے بہت سے معاملات ہو رہے ہیں، اور بعض اوقات انسان کہیں جانا چاہتا ہے مگر اس خوف سے نہیں جاتا کہ کہیں میرے ساتھ نقصان نہ ہو جائے، اور خاص کر جب کسی کے پاس نیا موبائل اور نئی گاڑی ہو تو وہ گھر سے نہیں نکلتا. یا سیدی، اس حوالے سے کوئی ایسا روحانی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ جس سے ہماری جان مال اور اسباب کی حفاظت ہو. یا سیدی، میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے تمام ذمہ داران کے لیے مدینہ پاک کی حاضری کی دعا بھی فرما دیجئے.
اللہ اللہ، چوریاں ڈکیتیاں چھینا جھپٹیاں تو ہیں، تو ہمارے یہاں مسلسل ہی ہیں، اور صرف ہمارے یہاں نہیں ہیں، دنیا کے کئی ممالک میں ہم سے بعض ممالک ایسے ہیں کہ ہم سے زیادہ ہیں. ہاں مطلب ایسے ملک ہیں کہ جہاں مطلب کوئی بھی فرد ایسا نہیں ملے گا، کہا جاتا ہے کوئی بھی فرد ایسا نہیں ملے گا کہ اس کو کبھی چوری ڈاکو سے پالا نہ پڑو اور لوٹا نہ گیا ہو. ہمارے میں ایسا، ہمارے یہاں اتنا بھی نہیں ہے. جو اتنے سارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے ہوئے ہیں جس کو کبھی کسی نے گن پوائنٹ پر لوٹا نہیں ہو. مجھے بھی نہیں لوٹا الحمدللہ کبھی، پہلے بھی نہیں لوٹا میں، ویسے بھی پارک تھی اور نوٹ کی گڈیاں لے کر تو پھرتا نہیں تھا، کوئی گن پوائنٹ پہ لے لے تو خیر. تو مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی مجھے کسی نے چور ڈاکو نے لوٹا ہو. ایسے میرے اور بھی اسلامی بھائی بیٹھے ہوں گے جن کو کبھی بھی کسی نے لوٹا نہیں ہوا ہے نا، ہے نا؟ ہاں تو ڈاؤٹ نہیں لوٹا نا الحمدللہ، لیکن ہے مطلب کہ ایک ایسا بھی ہے کہ کہتے ہیں ہر فرد اس وہاں لوٹ رہا. اتنی ڈکیتیاں، اتنی ڈکیتیاں، چوریاں. بہرحال یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کہتے کہہ سکتے کہ نہیں ہے، یہاں بھی ہے لوٹ مار ہے، اور ہے تو ہے. جو بےچارے لوٹتے ہیں تو ایک سے زیادہ بار لوٹتے ہیں، بار بار لوٹتے ہیں. تو اس کے لیے یہ کہ جتنا ہو سکے دعا بھی کرے بندہ، دعا پڑھ کے نکلے گھر سے، نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا اول آخر درود پاک پڑھ کر اگر آپ نکلیں گے تو اللہ کرے گا تو آپ کی، آپ کے جان مال عزت و آبرو کی بھی حفاظت اس کی برکت سے ہو، تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اور اپنی چیزوں پر جو بھی چیز ہے، سے یہ میرا قلم ہے، یا جلیلو 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 یا جلیلو، دس بار، 10 ٹائم. اب پڑھ کے اس کو دم کر دیا، اللہ کرے گا یہ چوری نہیں ہوگی، ڈاکو چھیل نہیں پائے گا، کوئی نہ کوئی اس کو رکاوٹ آ جائے گی. تو اس طرح اپنی اسکوٹر پر، اپنے مال پر یہ آپ کر لیں. اچھا دوسرا ہے کہ اسماء اصحاب کہف، یہ سورہ کہف قرآن کریم میں اس کی تفاسیر میں وہ لکھا ہوا ہے، مطلب تو کہ وہ اسماء اصحاب کہف کسی کاغذ پر لکھ لیں، اور وہ لکھ کر اپنے جو بھی مال چیزیں ہیں اس میں رکھ دیں، اللہ کرے گا تو حفاظت ہوگی چوری سے، آگ سے، جلنے سے، چھننے سے وغیرہ. تو یہ اللہ پاک نے برکت نے رکھی ہے ہمارے لیے، اور اس طرح ہم کوششیں کریں گے تو ہماری چیزوں کی حفاظت ہوگی. قرآن کریم کی سورتیں بھی پڑھ کر اس پہ دم کی جا سکتی ہیں، یاسین شریف پڑھ کر دم کر دیا، درود تاج پڑھ کے دم کر دیا اپنی چیزوں پر، اور دعا کرتے ہیں تو اللہ کرے گا تو بہتریاں رہے گی. خالی ظاہری اسباب کی طرف ہی ہوتے ہیں، تو یہ دعائیں بھی پڑھیں، ظاہری اسباب ترک بھی نہیں کرنے، ایسی گلی سے نکلنا نہیں جہاں موبائل چھن جاتا ہو، خاص کر جب چہل پہل نہیں ہوتی نا رات کے وقت تو یہ کھڑے ہوتے ہوں گے تو یہ گن پوائنٹ پر لے لیتے ہوں گے. اب اگر آپ نے کسی نے دکھا دیا آپ کو، یا کسی نے کہا کہ میرے جیب میں ہے، اس سے میرا انکس مشورہ ہے کہ بھیڑے نہیں دے دیں. بعض بار ڈمی ہوتے ہیں، ڈمی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اب رسک تو ہے نا، اگر یہ ڈمی نہ ہو نکال لیے واقعی اس سے میں آ کے فائر کر دیا تو مسئلہ ہو جائے گا، تو اس لیے وہ دے کے آدمی جان چھڑا لے. اور ایسے موقع پر نکلے بھی نہ تو بعض تو سمجھدار ہوتے ہیں کہ جیسے قیمتی موبائل وغیرہ یا بڑی رقم نہیں رکھتے، تھوڑی سی رقم رکھتے ہیں، یا کوئی گھٹیا والا سستے والا فون موبائل رکھ لیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اگر کچھ نہ ملے نا تو یہ شرمندہ ہوتے ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں ان کی ناک کٹتی ہے، تو پھر وہ غصے میں آ کر بھی مسئلہ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، کچھ پھاڑ پھوڑ دیتے ہیں، سر وغیرہ دھکا دیتے ہیں. عیسائی بھائی نے مجھے بتایا تھا ان کے بچوں کی امی بیچاری کچھ گئی ہوں گی باہر، تو وہ عورتیں عام طور پہ پرس رکھتی ہیں، بھلے خالی رکھتی رہی رکھتی ہیں پرس، تو پرس ان کا ہوگا، تو ایک اسکوٹر والے نے پرس چھین لیا اس سے، تو چھن گیا، اب وہ کٹی ناک اس کی کھولا تو اس میں ناک کٹی، کوئی چیز ایسی اس کے کام کی خاص تھی نہیں رقم وغیرہ. اب اس کی جو ناک کٹی نا تو غصے میں آ گیا، تو یہ واپس پلٹ گیا، اس شاید پرس بھی پھینکا اس نے، اس کو زور سے بیچاری کو دھکا دیا. اور ہمارے ایک اسلامی بھائی عالم صاحب ہیں، ہمارے معزز عالم استاذ ہیں، سینئر استاذوں میں سے، تو ان کی عمر بھی ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوگی کچھ ادھیڑ ٹائپ کی، بیچاری کو تکلیف ڈال دیا، پھینک کے بھاگ گیا اس کو، ذرا ٹوٹ پھوٹ چوٹے. یہ یوں کرتے ہیں یار، نہیں ملتا ہے تو بھی تو اسے کچھ رکھنا چاہیے، 200-500 روپے، 1000 روپے ہو نا اندر، تو جان کی امان شاید مل جائے. یہ بھی حکمت عملیہ تجربے لوگ بتاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کچھ لوگ گھٹیا موبائل ہو یا کوئی تھوڑی بہت 2500 1000 1500 جیب میں ہو کہ اس کو کچھ تو ملے تاکہ یہ کتے کو ہڈی ڈالے گا تو اٹک جائے گی تو چک نہیں مار سکے گا, ہڈی نہیں ملے تو منہ کھلا ہو چک مار دے گا. اللہ ان کو ہدایت دے, ہدایت دے, اللہ پاک کرم فرمائیے. کب تک اس طرح لوٹتے رہیں گے, چھینتے رہیں گے اور گناہ کماتے رہیں گے؟ چوری کرنا, ڈکیتی کرنا, کسی کا مال ناحق لینا یہ گناہ کا کام ہے. ابھی یہ اتر جاتا ہے لیکن جیتے جی یہ ہو سکتا ہے کہ اٹک جائیے, اسے بیماریاں گلے پڑ جائیں کہ پانی کا قطرہ بھی نہ اترے اور مرنے کے بعد آئے. قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 128 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. اس مبارک آیت میں باطل یعنی غلط طریقے سے کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا, کھا لوٹ کر ہو یا چھین کر, چوری سے یا جوئے سے, یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے, یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے, یہ سب ممنوع حرام ہے. بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں مومن ہو, یعنی ایمان کا نور اس سے نکل جاتا ہے کہ لوگ اپنے مال کو ترستی نگاہ اٹھا کر دیکھتے رہ جائیں. میلاد المراجح جلد اول پیج نمبر 73 پر ہے. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈکیتی میں تین جرم ہوئے, ایک غیر کے مال پر ناجائز قبضہ, نمبر دو ظاہر ظہور دوسرے کا مال چھین لینا, نمبر تین دل کی سختی کہ لوگوں کی حسرت و آہ و بکا پر ترس نہ کھائے, بے رحم. لہذا یہ گناہوں کا مجموعہ ہے, یہ لہذا یہ گناہوں کا مجموعہ ہوئی مومن کی شان کے خلاف ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی وہ آفتوں میں مبتلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صبح کے وقت یہ دعا پڑھو بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی, تمہاری کسی چیز کو نقصان نہیں, تمہاری کسی چیز کو نقصان نہیں ہوا. اس شخص نے اس دعا کو پڑھا, اس کی مصیبتیں دور ہو گئی. حوالہ عمل اليوم واللیلہ, یہ اپنے اس میں بھی اپنے شجرہ شریف میں بھی بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی. اب اس میں وہ ولدی نہیں ہے, وہ اس میں ہے, تو یہ حدیث پاک میں بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی, یعنی کہ اللہ کے نام سے میری جان, میرے اہل و عیال گھر والے اور میرا مال, اس کی حفاظت کے لیے چاہے تو وہ پڑھیں تین تین بار. تو صبح شام کی تعریف یہ ہے کہ رات آدھی پوری ہو جائے نا, اب دوسری آدھی رات شروع ہوئی تو اس کو بولیں گے آدھی رات ڈھلی. یہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک, سن رائس ہوتا سورج نکلتا ہے پہلی کرن چمکتی تب تک یہ صبح ہے. اس دوران پڑھنا صبح پڑھنا کہلاتا ہے, اور شام کا پڑھنا جو ہے دوپہر ڈھلے, یعنی اس کو آسانی ہے کہ زہر کا وقت شروع ہو جائے. جب سورج زہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سورج زہر کا وقت شروع ہونے سے غروب آفتاب یعنی سن سیٹ تک یہ شام کہلاتی ہے, یعنی اس میں جو وظیفہ پڑھیں گے اس کو شام میں وظیفہ پڑھنا کہلائے گا. یوں مطلب یہ اگر پڑھ لیا گا نا بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی, اور اس میں شجرے میں وولدی و مالی, اس میں بھی وولدی بھی یہ لفظ ہے, اس میں حدیث کا حوالہ تو ہوگا اس میں تخریج ہے. تو یوں مطلب وہ پڑھیں شجرہ شریف والی, اس میں اولاد بھی ساتھ میں آ گئے, اولاد بھی تو اغوا کر جاتے ہیں, یہ اگر مسلسل پڑھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. ہمارے رکن مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رضا یہ کافی مشہور ہیں, میں سے بہت سارے اس طرح جانتے ہیں, ان کو نئے ہو سکتا ہے نہ جانتے ہوں, مرحوم ہے رحمت اللہ علیہ. یہ انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ بس میں جا رہا تھا, میں بس میں ایک جگہ ڈاکو نے کچے میں اتار لیا, ڈاکو چڑھ گئے گنے تان لی, اب لوگ تو بےچارے کانپ رہے تھے, باری باری سب کو چھینا اور میرے پاس بھی آئے, مجھے کچھ نہیں بولا, مجھے نہیں آیا مولانا کر کے وہ آگے نکل گئے. تو ہم یہ اندر تھے چیکنگ اور ہو رہی تھی تو بازوں نے غالباً ان کے نیچے کچھ چیزیں ڈال دی بچانے کے لیے, ان کی بچ گئی تھی نا کہ اس کو نیچے نہ تو شاید اس کو ہماری بچت ہو جائے, غالباً یاد پڑتا ایسا کیا ہے نا, ایسا کیا. تو اب یہ کہ وہ ڈاکو نے پھیرے لگائے اور پھر یہ ان کو نہیں لوٹا, یہ ڈاکو سب اتر گئے مال سمیٹ کر, اور شاید جنہوں نے نیچے پھینکا تھا ان کے بھی بچ گئے ہے نا, وہ بھی لوگوں نے لے لیے. اب وہ ایک اب جو جب یہ چلے گئے ڈاکو تو اب یہ زبان کھلی لوگوں کی, ککڑا کھلا گیا, اب یہ کڑ 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 تب تو اس میں بازوں نے کڑ کڑ جو کیا نا, یہ مولوی جو ہے نا یہ ڈاکو کا آدمی لگتا ہے, دیکھو اس کو نیچے نا ہم سب کو چھیلا, پکڑو پکڑو. اب وہ حاجی زبن پر بار کے میرے تو سمجھا گیا اب تو یہ میرے توڑ پھوڑ ڈالے گی قوم, تو اللہ نے ایسی مدد کی میری کہ کسی نے کہا کہ نہیں 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 بےچارا یہ ہم لوگ گناہگار لوگ ہیں, اس کا چہرہ دیکھو داڑھی ہے امامہ ہے, یہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کی نیکی اس کے آڑے آ گئی, یہ بےچارا اس کو کام ڈاکوں کا ساتھی بنا دیں گے. بولے یوں ہی کچھ حمایت شروع ہوئی نا تو یوں بال بال بچنے میں کامیاب ہوا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں الحمدللہ پابندی سے بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی بسم اللہ علی ولدی و اہلی و مالی پڑھتا ہوں. یہ وظیفہ اتنا پیارا وظیفہ ہے, اس کو اپنا لیں, ہر چیز کی اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی. پھر بھی کبھی کوئی احسان ہو گئی ڈکیتی وغیرہ یا لوٹ لیا, اس کا مطلب نہیں کہ وظیفہ غلط ہے, تو ہماری کوئی غلطی ہوگی پڑھنے میں یا بہرحال یہ کہ زیادہ ہونا تھا وہ کم سے گزارا ہو گیا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. گھر لوٹنا تھا صرف جیب کٹنے پر اکتفا ہوئی, ہمیں کیا پتا, اگر یہ نہ پڑھتے ہوتے تو سارا گھر لوٹ جاتا, ہم گلی میں کھڑے ہوتے. جو پڑھنا چاہیے پڑھنا ثواب کے لیے چاہیے, اللہ پاک کی رضا کے لیے دعا ہے اور دعا ثواب کا کام ہے, دعا یرد القضاء, دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
جو کے ذریعے سوال آیا ہے یہ پوچھنے کی کیا صدیقی یہ بھی سید ہوتے ہیں؟
ان کا صدیقی ہونا سید ہونے کی نفی ہے, انکار ہے کہ صدیقی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد کو کہتے ہیں. وہ سید بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی جو امام حسین امام حسن امام حسین سے جو بی بی فاطمہ سے نسل چلی سادات کرام کی, یہ خاصہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بیٹی سے نسل چلی, ورنہ دنیا میں کسی کی بھی بیٹی سے نسل نہ چلی نہ چلے گی نہ چل سکتی ہے, سرکار خصوصیت ہے. یہ ہمارے ایمانوں کو مطلب ہماری کسوٹیاں ایمانوں کو تازہ کرنے کی بات ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تو شہزادے بھی ہوئے لیکن بچپن میں فوت ہوئے, اللہ چاہتا ان کو زندہ رکھتا ان سے نسلیں چلاتا, لیکن یہ اللہ کی قدرت, رب جو چاہے کرے اور میرا محبوب جو کہے وہ ہو. وہ زباں جن کو سب کن کی کنجی کہیں ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو میرے مصطفیٰ جو فرمائے وہ قانون. تو بہرحال تو یوں مطلب یہ کہ صدیقی یہ حضرت یہ بھی اچھا قبیلہ ہے, بہت اچھا قبیلہ ہے صدیقی کے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. اور جو ان کی اولاد میں سے نہیں وہ احتراماً یا وہ عقیدتاً یا برکتاً اپنے آپ کو صدیقی کہہ نہیں سکتا, کہے گا تو وہ گناہگار ہوگا. یہ عرف ہے صدیقی عثمانی عثمان غنی کی اولاد کو کہتے ہیں, فاروقی یہ بھی اگر کوئی فاروقی نہیں ہے، عثمانی نہیں ہے اور اپنے آپ کو بھلے برکت کے لیے عثمانی فاروقی مشہور کرتا ہے، گناہگار، توبہ کرنی ہوگی اور یہ لقب بالکل چھوڑ کر وہ ازالہ کرنا پڑے گا۔ عقیدت میں کر دیا تھا، مسئلہ پتہ نہیں ہوتا آدمی کو، وہ تو میں ہوں نہیں، جو اصل اس کی ہے وہ بتا دے کہ میں فلاں ہوں، چاہے تو ورنہ نہیں ہوں، تو بول ہو جاتی ہے آدمی کر دیتا ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ جذبات میں اگر یہاں تک کہ جیسے کسی پیر کا مرید ہے کوئی، تو اس پیر کی نسبت تو بیان کر سکتا ہو، وہ اس پاک کے سلسلے میں مرید ہے تو قادری کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو، اب مرید ہی نہیں ہے کسی کا یا غوث پاک کے سلسلے میں نہیں ہے تو اب وہ اپنے کو قادری نہیں کہہ سکتا، عقیدتاً بھی نہیں، کہ یہ کس پہچان ہے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ شیخ جیسے قسم ہے، اٹک مطلب سرنیم، لوگوں کی شیخ اٹک ہوتی ہے، کبھی آگے آتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے، جہاں جیسا عرف، تو ہمارے عرف ہی ہے کہ اٹک ہوتی ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو شیخ کہے گا تو اس کو بھی اعلیٰ حضرت فتح رضی میں غالب نے حرام لکھا ہے کہ وہ شیخ ریئر میں وہ شیخ کہتا ہے، یہ ہمارا عرف ہے عرب دنیا میں، سنیے ایک دوسرے کو شیخ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں یہ ہم حکم نہیں لگائیں گے، تو جیسے پھر جیسا موقع، جیسا عرف، جیسے جیسے پیر، پیر کی اٹک شیخ نہیں ہے، نہیں پیر کو ہمارے یہاں کہا شیخ جاتا ہے، یہاں درست ہو جائے گا، تو موقع کی مناسبت سے ہر لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن صدیقی کا وہ موقع ایک ہی ہے اولاد میں سے، ہو یہ چاروں جو علوی، یہ بھی اولاد میں سے ہی، وہ جو ہے مولا علی کی دوسری جو مطلب بی بی فاطمہ کی حیاتی میں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مولا علی کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ بعد میں جو اولاد، اگرچہ سید بھی علوی، جو سید ڈائریکٹ ہے وہ بھی علوی تو ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں اصطلاح نہیں ہے کہ سید کو لوگ علوی کہتے ہوں، وہ سید میں سمجھتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے پاک کو ان کی شاید سید اصطلاح ہے، باہر دوسری اصطلاح ہے، کہیں حبیب کہتے ہیں، کہیں شریف کہتے ہیں سید کو، جی ہاں، تو جہاں جیسا عرف ہے وہاں کے الفاظ بولے جائیں گے۔ تو یہ مطلب بات کہاں تک پہنچی تھی، دوری تھی بات پہ،
شیخ جہاں جیسا عرف،
جہاں جیسا رواج معمول، جیسے میں نے کہا سید ہمارے عرب دنیا میں سید جناب کو بولتے ہیں، اب مجھے بیچارے دیوان نے کبھی کبھی منع کیا میں یا سید ہی بولتے ہیں، مجھے سوالات ہوئے ہیں آپ تو مہمان ہیں، سید تو نہیں، وضاحت کرتا ہوں پھر کہ میں سید نہیں ہوں، یہاں سید مانے اب وہ میں کیا بولوں، سید ایک تو جناب، مسٹر جناب کے اس میں بھی بولتے ہیں، یا پھر بزرگوں کو سید مانے سردار، اے میرے سردار، یا سید ہی مانے اے میرے سردار، اے میرے آقا، اس طرح وہ بولتے ہیں، تو یا سید ہی کہنا اور چیز ہے اور سید کہنا اور چیز ہے، اگر کوئی سید الیاس قادری کہے گا تو وہ تو غلط، بالکل یہ شرن ہی غلط ہو جائے گا، کہ ان مانو کا جو ہمارے یہاں جو سید کی اصطلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے جن کے لیے، تو ان میں سے یقیناً نہیں ہوں، ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام بن جاؤں تو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور کیا پتا اس میں یہ حکمت ہو کہ میں سید نہیں ہوں، اگر میں سید ہوتا، میں سیدوں کے ڈنکے بجاتا تو شاید کو بولتا اپنی عزت انڈائریکٹ یہ کروا رہا ہے، کسی کو وسوسہ آ سکتا ہے، میں سید نہیں ہوں، اب میں سیدوں کی الحمدللہ، جو بھی آپ کے سامنے جو سنتے ہیں، سنتے ہیں سیدوں کا کتنا الحمدللہ ڈنکا بجاتا ہوں، ان کی آپ کو ادب کا، احترام کا، خدمت کا درس دیتا ہوں، یوں میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سیکھا سیدوں کا اس طرح چرچا اور ادب۔ اچھا پھر میں نے اس پر بھی غور کیا کہ اعلی حضرت بھی سید نہیں ہے، اعلی حضرت سید نہیں ہے، تو یہ بھی شاید حکمت ہو کہ یہ سید ہوتے اور پھر سیدوں کا احترام ہم کو سکھاتے تو کوئی وسوسہ ڈالتا، کوئی قلم چلاتا، کوئی بڑبڑ کرتا، کہ اپنے احترام کا انڈائریکٹ لوگوں کو درس دے رہے، تو یہ بس اللہ پاک کی جو مرضی ہے۔ کاش ہوتا میں سگ سیدوں کا بن کے دربان پہرا بھی دیتا، بن کے دربان پہرا بھی دیتا، حق نے بھیجا ہے انسان بنا کر
تو سلام سے رو رو کے کہنا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ طریقت کے سلسلے میں بھی مجھے بتایا گیا کہ کہیں ایسا رواج ہے کہ وہ صدیق ہی دکھتے ہیں, کہ پورا پیر صاحب صدیق ان کا نام ہو تو صدیقی, سلسلہ ہو تو صدیقی, تو یہ بھی وہ جو ممانعت کے اس میں سے تو پھر الگ ہو جائے گا. جو میں نے جہاں کا جیسا عرف, جہاں کا جیسا رواج, تو اس کے حساب سے میں سمجھا کہ کہیں ایسا معمول نہیں ہے, لیکن اب پتہ چلا کہ ہے کوئی سلسلے کا کوئی شاخ ایسی جو صدیقی کہلاتے ہیں, تو وہ اس سے مطلب مستثنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ابھی شجرہ شریف کا بھی یہاں ذکر ہوا تھا, میری اس تمام اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے کہ شجرہ شریف, اب جیسے کہ بڑی پیاری بات جو صبح و شام پڑھنے کا وظیفہ بیان ہوا, بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی, یہ تین تین بار صبح و شام پڑھنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق, یہ بھی تین تین بار پڑھنا چاہیے, اور بھی اوراد و وظائف ہیں. تو یہ آپ اپنے مقتدر المدینہ سے بھی طلب کر سکتے ہیں, اور اپنے پاس موبائل فون میں بھی آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں. موبائل فون میں یہ شجرہ شریف ہے تو اس کو موبائل فون میں محفوظ رکھ لیں. یہ دیکھیں, یہ آپ کے پاس پورا شجرہ شریف موبائل فون میں آ جائے گا, خوبصورت پینٹنگ کے ساتھ ہے. آپ کو پڑھنا چاہیے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے ہر مرید و طالب کے لیے. قرآن کریم کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ, پڑھنے کے تعلق سے, تلاوت کے تعلق سے, بہت ساری چیزیں صبح و شام پڑھنے کے لیے, کام اٹک جائے تو پڑھنے کے لیے یہ شجرہ شریف ہے, اور یہ شجرہ شریف پڑھنے کی اجازت ہر مرید اور طالب کو حاصل ہے. اللہ پاک ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے کی برکتیں عطا فرمائے.
سارا عالم مسکرایا آپ کے میلاد پر, ذرا ذرا جگمگایا آپ کے میلاد پر,
آپ کے میلاد پر,
آپ کے میلاد پر, ذرا ذرا جگمگایا آپ کے میلاد پر. مرحبا 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 یا رسول اللہ, مرحبا 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 یا حبیب اللہ.
آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, یعنی میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ, نبی جی کے بچن میں آئے تازہ بہار پڑھتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم آب روڈی با مدنی,
حضی کا دور جس چا گیا آ گئے نبی, آ گئے نبی دور سے سجا عرش کے پیا, آ گئے نبی, آ گئے نبی.
نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا,
حضور کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ.
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی طرح کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ عز و جل.
کہنا میرے اہل سنت ریسٹ نیک اعمال کے رسالے کا سوال ہے, روزانہ اپنا جائزہ لیتے ہوئے سالہ پر کرنا, یہ ارشاد فرمائیے روزانہ اپنا جائزہ لینے کی کتنی اہمیت ہے اور کچھ
فضیلت بھی شاید فرمائیں. ماشاءاللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری سونی سونی ادائیں مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بامل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور اپنے امی ابو اور دا
دادا دادی نانا نانی خاندان کے ساتھ حج اور مدینے کی حاضری سے بار بار مشرف کرے. اللہم آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال بچی نے کیا کہ نیک اعمال میں روزانہ اپنا جائزہ لینے کے تعلق سے, اور اس کے روزانہ یعنی کہ مثلاً رات کے وقت جو آپ کو وقت شوٹ کرے, زیادہ تر رات کو ہی شوٹ کرتا ہوگا, تو اپنا رسالہ سامنے رکھے اور ان پہ جو بھی کہاں کہاں عمل ہوا وہاں ٹک مارک کرے, جو بھی طریقہ کار ہے, جہاں نہیں ہوا وہاں اس کی علامت جو بھی لگائے, غور کرے کتنے پر ہوا, جہاں فلاں چھوٹ گیا تو کیوں چھوٹا, یا آئندہ نہ چھوٹے, طرح تو ایک پتہ چلے گا اس میں اور استقامت کی صورت بنے گی. تو یوں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پھر جائزہ لے کر اپنے اعمال کا محاسبہ تو بزرگوں سے ثابت ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں اور اپنے مبارک پاؤں پر فٹ پر اپنے وہ درہ مارتے ہیں, اپنے مبارک قدم پر کہ بتا آج تو نے کیا کیا کیا. یوں حالانکہ تو یقینی جنتی ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, ان کی نظر اگر ہم پر پڑ جائے تو ہم بھی جنتی ہو جائے, کرم کی نظر پڑ جائے وہ ایسے جنتی. پھر بھی ہم کو بھی اس میں سیکھنے کا ہے, خوف خدا جو بھی جتنا زیادہ نیک ہوتا نا اتنا اس میں خوف خدا زیادہ ملے گا ہمیں. تو ان میں مطلب یہ کہ وہ خوف خدا کی وجہ سے آپ ایسا کرتے تھے اپنے پاؤں مبارک پر درہ مار کے, درہ مینگ انٹر, انٹر مارتے تھے اور ان کا حصہ تھا یہ. ہم نے کہا انٹر مارنے یار, تو غور کرنا ہے ہم نے یہ خدا نہ کرے کہ یہ گناہ ہو گیا, اللہ یہ کیوں ہو گیا, توبہ کرے فوراً, آئندہ نہیں کروں گا, وہ گناہ بھی ہو گیا توبہ نہیں کروں گا, اس طرح جو بھی اس طرح توبہ تلافی جو بھی اس کے شرعی احکام ہیں اس کے مطابق اس کو اپنے غور کرتا رہے, تو اس طرح کیا خود نیک بننے کی طرف اس کا رجحان بڑھتا چلا جائے گا, گناہوں سے بچنے کی طرف رجحان بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ نیک اعمال کا جائزہ لینا اپنے مطلب اپنی جگہ پر بہت بڑے فائدے کا حامل ہے. پہلے محاسبہ بولتے تھے لیکن محاسبہ میں ذرا عام ہر آدمی سمجھتا نہیں ہے, جائزہ اس کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ وہ آسان لفظ ہے. اب اللہ بہتر جانے کہ جائزہ میں بھی ہو سکتا ہے کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے, یا جو اردو نہیں جانتے ہو تو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے ہماری بات, اب اس کا حل تو ہے نہیں. پھر ان کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ تو ہوئے ہیں رسالے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. تو سارے اسرائیل بھائی سارے اسرائیل بہنیں یہ اپنے نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارے اور روزانہ جائزہ لے کر کھانے پر کر کے 12 منٹ اپنے لیے نکالے, ڈبل 12 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے نہیں 12 منٹ اب نکال کر یہ کام کر لیا کریں, اور ہر مہینے کی 1 تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروا دیا کریں. گناہوں کا اظہار نہیں کرنا ہوتا اس میں, تو یہ اس میں سارا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پھر فگر دینا ہوتا ہے کہ اتنے پر عمل ہے, اخلاص کے ساتھ ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو, ثواب کے لیے ہو, انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی. بولتے ہیں میں سدھرنا چاہتا ہوں, تو کوشش کریں یہ نیک اعمال کا رسالہ پور کریں, اللہ کرے گا سدھرنے کی طرف تیزی آ جائے گی انشاءاللہ. کرنا کچھ نہیں, خالی خالی چاہنے سے کیا ہوتا, کرنا بھی تو پڑے گا نا. پھل درخت پر ہے نا, پکا پھل کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے, ہاں تھوڑی منہ میں آئے گا. جو بھی اس کا طریقہ حاصل کرنے کو ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے, پھر جا کر یہ ملے گا اور کھائیں گے. اسی طرح مٹھائی فلاں آئٹم کھانی ہے تو یہ خالی خواہش ضروری آ جائے گی, جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا. پھر وہ جو بھی پروسیجر ہے اس کا حاصل کر کے پھر آپ کھائیں گے تو جائے گی نا پیٹ میں, تو خالی یوں بیٹھے بیٹھے بولے میں سدھرنا چاہتا ہوں, سدھر گئے یہ کیسے ہوگا, جد و جہد کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد من جدا وجدا, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا, کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مایوسی نہ ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رات کو دیر تک جاگنا کیسا ہے، اور اگر جاگتے جاگتے صبح ہو جائے اور صبح کو سونا تو یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب ضرور دیجیے گا.
وہ اللہ پاک نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، وجعلنا نومکم سباتا، اللہ پاک نے نیند، یہاں تو نیند کا، تمہارے لیے نیند کو آرام بنایا. رات کا تذکرہ جی
کئی مقامات پر ہے کہ اللہ نے دن اور رات بنائے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات کے اندر سکون حاصل کرو.
جو رات آرام کے لیے بنائی گئی، تو جنرلی رات آرام کے لیے، اب کوئی رات عبادت کرتا ہے تو وہ اس سے ذرا مستثنا ہے. رات بھر اولیاء کرام کے جاگنے کے واقعات ہیں، یہ ایسا نہیں کہ اب جو رات کو نہیں سویا تو گناہگار ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک تو غفلت کی نیند سوتا ہے، اور ایک ہے رات عبادت میں گزارتا ہے. افضل تو یہی ہے جو رات عبادت میں گزار رہا ہے، یہ دینی مطالعہ کرنا، اس کو عرف میں عبادت نہیں بولتے، حالانکہ نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. اگر کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ دینی مطالعہ کر رہا ہے، اس کو عبادت کوئی بھی نہیں بولے گا. عبادت اس کو بولیں گے مصلی بچا تسبیح لی اور سر جھکا کر بیٹھے ہوئے نفلے پڑھنے، یقیناً یہ عبادت ہے. لیکن علم دین یہ بہت بڑی عبادت ہے، طلباء کرام یہ بہت بڑے عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتے ہیں اور رات کو دیر تک اپنے دینی کتابیں پڑھتے ہیں، اپنا دینی سبق یاد کرتے ہیں، یہ واقعی بولنا بہت بڑے عابد ہیں. میں عابد دین کے صدقے تو دعا مانگنا مجھے یاد نہیں ہے، طلباء کرام کے صدقے کبھی کبھی دعا مانگتا ہوں میں. طلباء کرام جو دینی طلبا، اسکول کالج یونیورسٹیز، یہ مراد نہیں ہے میری، ان کے صدقے مانگتا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ یہ عابدین، مطلب عابدین کی اعلیٰ قسم ہے، ایسے عبادت گزار رہی ہے طلبا، جن کو بیچاروں کو عابد بولتا نہیں ہے، عبادت گزار بولتا نہیں ہے. تو اللہ پاک ان عابدین کے صدقے، طلباء کرام کے صدقے میری بے حساب بخشش کرے. پھول نہیں پڑھنا، ہاں یہ مطلب اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اب یہ بنے کہ ہم عابد ہیں مسئلہ کھڑا ہو جائے، بولنا کچھ نہیں. اپنے طور پر میں آپ کے حوصلہ افزائی بھی اس میں کہ آپ مایوس نہ ہو، آپ بہت بڑی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور اس میں لگے رہنا دل اکتاتا ہے، اس میں شیطان بھگاتا ہے راستے سے، علم دین سے بعضوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی استاد کی سختی، کبھی کسی طالب علم کا طنز بھی، کبھی گھر کی کوئی مطلب ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے، تو یوں دل توڑ کے بیٹھے نہیں، علم دین حاصل کرتے رہے. یہ طلبہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جو نجی طور پر پرائیویٹلی، اب جیسے کوئی باہر شریعت درس نظام ہی نہیں ہے، اس کو ترکیب نہیں ہے، باہر شریعت سے نماز کے مسئلے کوئی پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، اپنی کی نماز درست ہو. اب یہ بتائیے کہ نفل بے شک ثواب کا کام ہے، افضل ترین کام یہ کہ جو اپنی یہ علم دین حاصل کر رہا ہے، اپنی نمازوں کی اصلاح کر رہا ہے. تو یہ جو طالب علم ہے، یہ بھی طالب علم ہے، اگرچہ جنرلی اس کو اسٹوڈنٹ یا طالب علم نہیں کہتے، حقیقت میں طالب علم ہے، تو یہ بھی وہ یہ عابد دین کی فہرست میں آئے گا، عبادت گزار رہی ہے دینی. اسی طرح علماء مصنفین جو دینی کتابیں لکھتے ہیں، رات کو لکھتے ہیں، دن کو لکھتے ہیں، جب بھی لکھے، تو یہ سارے جو دین کی خدمت کرتے ہیں، یہ سب کے سب عابد دین ہیں. اور اگر یہ رات کو جاگتے ہیں تو ان کا رات کا جاگنا یہ رات کو سونے سے افضل ہی نہیں، افضل ترین ہے. اچھا اب یہ تو ہو گئی بات تھی، اب رات دن کو سونا، یہ دن کو رات کو جو ماحول ہے اس میں فرق ہوتا ہے. جنرلی رات جو ہے یہ پرسکون تو ہوتی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، تو رات کو سو لینا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نہیں جاگتے تھے، ظاہری طور پر جو تو ہر وقت جاگتے تھے، کہ نبی کا دل نہیں سوتا، صرف آنکھ سوتی ہے، دل تو ہر وقت جاگتا تھا، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے نہیں سوتا تھا. تاہم ظاہری سونا جس کو بولتے ہیں آنکھوں کا، وہ رات کو کچھ حصہ آپ سوتے تھے. اب یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عزت کروڑ مرحبا، کہ امت اگر سونا بھی چاہے تو ان کے لیے یہ بھی اگر شریعت کے مطابق کرے تو ان کے لیے بھی سنت ہو جائے سونا، ٹھیک ہے نا. ورنہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ سوئیں تو ان کا رب، ان کا مہربان رب ان کو زندہ رکھے، حیات رکھے، اب بھی حیات ہے، اگرچہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہے. پیارے آقا آرام فرماتے تھے دن رات کو، تہجد کے لیے سونا بھی تو ضروری ہے، اور تہجد فرض تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جی ہاں ہم پر فرض نہیں ہے، یہ بھی احسان ہے اللہ کا. یا پانچ نمازیں دن دیاڑے جاگتے ہوئے نہیں پڑھ پاتے تو رات کو اٹھ کر ہم کہاں سے تہجد پڑھتے؟ یہ لیکن بہرحال اس کے اپنے فضائل ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر چھ نمازیں فرض، ہم پر پانچ. تہجد کے لیے سونا ضروری، تام رات کو جس کو ممکن ہو تھوڑا سو لیا کرے، دن کو ماحول نہیں ملتا. جن کے دن کو، بعضوں کے دن کو ماحول ہوتا ہے پرسکون، ایسا کمرہ میں نے بھی بنایا ہوا ہے. دن کو میرے یہاں کوئی عام طور پہ شور شراپا اندھیرے کا انتظام اور یہ میں نے کیا ہوا ہے، رات کو بھی کچھ نہ کچھ میں سوتا ہوں، ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ، سیزن کے حساب سے بھی تین گھنٹے، کبھی تھکا ہوں تو اس سے بھی زیادہ، لیکن کم، مطلب اتنا سونے کا موقع رات میں میرا نہیں ہے، ترکیب نہیں ہے. اچھا تو اب پھر دن کو سو جاتا ہوں، دن کو اپنے سب آرام کرتا ہوں. سر جاگ کر گزارنا دن رات تو یہ تو بندے کے بس میں عام تو نہیں ہے نا، تو سب کو آرام کرنا چاہیے. آٹھ گھنٹے فزیکلی جسم یعنی جسمانی طور پر آرام، امام غزالی نے بھی لکھا ہے، آٹھ گھنٹے دن رات میں آٹھ گھنٹے سونا چاہیے نارمل آدمی کو. اب وہ ملے نہ ملے الگ بات ہے، اب یہ جیسا ہفتہ ہے تو یہ سونے کا موقع نہیں ملے گا. اب یہ پچھلی 13 راتیں گزری، اس میں سونے کا ایک بار بھی موقع نہیں ملا مجھے رات میں، تو دن کو پھر آرام کیا میں نے. تو یہ کہ مطلب ہفتے کو جاگنا ہوتا ہے میرا، عام طور پہ یہی روٹین ہے، موقع ہی نہیں ملتا. کبھی کبھی جیسے اور بڑی راتوں میں جاگنے کی ترکیب، کبھی ایسے مدنی مشورے طویل ہوتے ہیں اس میں بھی موقع نہ ملا، ایسا بھی ہوتا ہے. مطلب نہیں کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ ڈیڑھ دو گھنٹے آرام مل جاتا ہے الحمدللہ. میرات المناجی دل دوسری کے حوالے سے کہ دینی طلبہ کے لیے یہی بہتر ہے کہ رات گئے تک علم میں محنت کریں اور وتر عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں. ان کے لیے سبق یاد کرنا تہجد سے افضل ہے، تہجد بھی پڑھنا، سنت غیر موقع بھی پڑھنا. ہمارے جو اکابرین، جو علماء، مشائخ، بزرگان دین جنہوں نے علم کے دریا بہا دیے، ان کی نفلوں کی کثرت کے واقعات، ان کی نفلی عبادت کی کثرت کے واقعات بھی موجود ہیں. وہ امام اعظم پوری پوری رات عبادت کرتے تھے، ہے نا، کتنے کتنے نفلیں پڑھتے تھے، اس کو 100 پڑھتے تھے، کوئی 300، کسی کے 1000، تو یہ کرامتیں ہوتی تھیں ان کی. ایک رات میں اتنا پڑھ نہیں سکتا، لیکن اتنی تلاوتیں، امام اعظم نے کتنی تلاوتیں کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے بول دیا تہجد سے افضل ہے، میراج شریف میں آ گیا تو بولے خلاص اب نہیں پڑھنی، کل تک تو پڑھتے تھے، نہیں نہیں دو پڑھتے تھے، اب چار شروع کرنی ہے تہجد کی رکعت. یہ بھی منصوص عبادتیں ہیں تہجد. تو قرآن کریم میں تہجد کا ذکر ہے، احادیث مالا مال اس کے فضائل سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے حاضر ہیں، اور انہی میں سے ایک اسلامی بھائی سوال عرض کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے پیارے امیر علیہ سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رات کو ناخون کاٹنا کیسا رہے گا؟ اور ایک یہ سوال ہے کہ میرے گھر کے پاس کتا رو رو لگا کے روتا ہے پانچوں نمازوں میں، یہ فرما لیجئے کہ کیسا ہے؟ اور میری امی اور ابو کی مغفرت کی دعا، اور انہیں مدینہ کی وزارت نصیب فرمائے.
آمین آمین.
مدنی فیس میں اگلی ماہ 11 اکتوبر نماز کورس کروں گا انشاءاللہ عز و جل.
ماشاءاللہ. ایک تو کتے کے رونے کا تذکرہ کیا، دوسرا ناخن کاٹنے کا، دو سوال کیے تو دو مدنی فیس دے دو، سوال تو ایک کرنا ہے نا، داڑھی بڑھا لو، چلو ایک مٹھی کم سے کم، اور جتنی اب تک گھٹائی کٹائی منڈائی سب سے توبہ کر لو. اللہ توفیق دے، امامہ شریف زلفیں یہ بھی اگر پرمیننٹ ہو جائے تو میٹھا مدینہ، اگر ہے تو گنجائش. یعنی داڑھی تو ہے واجب، اس کے بغیر تو ہے، وہ داڑھی کاٹیں گھٹائیں گے منڈائیں گے تو گناہگار ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. تو رات کو ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کاٹ سکتے. اور کتا روتا ہے، کبھی کبھی کتے روتے ہیں، بلیاں روتی ہیں، ان کے یہ اسٹائل ہوتا ہے. اب یہ خدا جن روتے ہیں یا کچھ اور کچھ انداز میں، کوئی اپنا ان کا ترنم میں کچھ سمجھ نہیں آتی. اب رونے میں تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آنسو گرتے ہیں، یہ دیکھے نہیں کہ ان کے آنسو گرتے ہوں. اب یہ ہم عوام میں اس کو رونا کہتے ہیں، حقیقت میں کچھ اس کے بارے میں معلومات؟
اصل میں یہ وہ عجیب ان کی ایک، انہوں نے سوال میں کہا لیکن یہ انہیں کا نہیں، کئی لوگ اذان کے وقت روتا ہے کتا.
ہاں یہ پانچوں نمازوں کے وقت روتا ہے یہ کہا انہوں نے. اب خدا بہتر جانے اس میں کوئی ایسی ترکیب سمجھ نہیں آتی.
کچھ بھی ایسا نہیں ہے، صرف ایک عوامی رومر ہے اور ایک ذہن بن جاتا ہے تو وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ اس وقت ہوا ہی، ورنہ ہزاروں مقامات پہ کتے ہوتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، وہ رو کہاں رہے ہوتے ہیں.
تو ان کے گھر کے پاس کوئی ایسا کتا ہوگا جو روتا ہوگا؟ ویسے یار یہ ہوتا ہے کبھی کبھی جانوروں میں یہ حصے ہوتی ہیں. یعنی ہم نے ایک بہت پہلے جانور لیا تھا قربانی کا، نعت شریف ہم پڑھتے تھے نا، وہ بیٹھتی تھی. آج یہ رضا آپ کو یاد ہوگا، آپ چھوٹے، بہت چھوٹے تھے. اچھا آپ تھے نہیں، بالکل. وہ مطلب یعنی کہ نعت شریف سنتی تھی، اذان کے ٹائم پر ساکن ہو جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی یا قبلے کا رخ کر لیتی تھی کچھ. اب میں بھی بھول گیا ہوں. اس گائے میں ایک عجیب و غریب صفات تھی، یہاں تک کہ ذبح کرتے وقت، قربانی کرتے وقت ہم لوگ اس کے بالکل میں تو قریب بیٹھا ہوتا، قدموں میں، ایک الفاظ میں قدم پاؤں کے پاس بیٹھا ہوتا. مجھے ایسا ہی بولتے ابھی ٹانگ نکالے گی کہیں لگ نہ جائے، جاندار تھے، بیٹھا ہوتا، نعتیں پڑھ رہے تھے. مجھے بالکل ساکن لوگ تھے، اتنے گھبرائے بھی نہیں، نعتیں پڑھ رہے تھے، بالکل بیٹھی ہوئی تھی. پھر ٹانگ نکالی اس نے، میں بیٹھا ہوتا قریب، بالکل ہولے ہولے آہستہ آہستہ کر کے یوں تھوڑی نکالی. مجھے کچھ بھی اس نے تکلیف نہیں دی. یہ گائے کا تو بڑا چرچا ہوا تھا، اتنا مطلب یعنی کہ انوکھی گائے میں نے بھی ایک ہی دیکھی تھی. اللہ کی شان ہے الحمدللہ. جب اس کی قربانی کا وقت آیا تو اس وقت بھی اس کو وہ، اب وہ گرانے، اب جانور ادھر ادھر تو تھوڑا بچنے ہی تو کرے گا نا، تو جس طرح وہ زمین پر آیا تو اب وہ قبلہ رخ نہیں گرا، اب کرے کیا، اب وہ گھس میوہ گھسیٹنے تو نہیں دوں گا. اب اتنا ہیوی جانور اس کو کیسے کرے، اٹھائیں کیسے؟ میں نے کہا اٹھاتے. ہم لوگوں نے مل کر، میں ابھی تک حیران ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا، ہم لوگوں نے چند عیسائی بھائیوں نے مل کر اس کو اٹھایا. موبائل کا تو روئی کا پوتلا ہوتا ہے نا، ہم نے اس کو یوں اٹھا کر، یوں رکھ کر، زمین سے ادھر کر کے یوں قبلے کی طرف کر دیا. میں ابھی تک حیران ہوں کہ یہ اٹھ کے سے اتنی آسانی سے، زندہ جانور میں کٹی ہوئی نہیں ہے، پاؤں بندے ہوئے تھے اس کے. پھر یہ کہ اس کو ہم نے بارگاہ رسالت میں نظر کیا، سرکار کے نام کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوں کٹ کے بھی اس نے کوئی میری طرح آنکھیں کھول کے دیکھ رہی تھی، میں نہیں ذبح کیا تھا. تو ایک بھی عیسائی بھائی ہوتے نا، بولے یہ آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہے کہ مجھے بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا. وہ ایسے ہی اس نے ایک ملائی بات سمجھے. اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے کہ بعض جانوروں کی طرح طرح کے واقعات ملتے. یہ بعض ایسے عجیب واقعات ہوتے کہ لوگوں کو حیران کر دیتے. اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے. جو بھی یعنی کہ ایسے سعادت مند مطلب لوگ ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ بعض اوقات جانور بھی لگ جاتے ہیں.
بوت اور جو نا یہ خانہ کعبہ کو پار نہیں کرتے، اوپر سے
گھوم کے نکلتا ہے.
ہاں گھوم کے، البتہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر آدھا آئے گا، پھر وہ دوبارہ وہیں سے لوٹے گا.
طواف کا اور مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ یوں مطلب چکر لگا کے نکلتے ہیں اوپر سے. یہ اللہ پاک حس دیتا ہے بعض جانوروں کو کچھ نہ کچھ، جبھی تو یہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں جانور، کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں. کبوتر تو پہلے تو ڈاکیا پوسٹ مین تھے نا، خطوط انہیں کے ذریعے آنا جانا ہوتا تھا، اس کو سدایا جاتا تھا، ان کو ٹرینڈ کیا جاتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میدان مدینہ میں موجود اسلامی بھائیوں میں سے ایک اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا سیدی، آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ ہم ٹی وی پر بیعت کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی پر بیعت نہیں ہوتی، برائے کرم اس وجہ سے رہنمائی فرما دیجئے. میرے والدین کے لیے بے حساب بخشش کی دعا کر دیجئے. میری مدنی فیس اگلے ماہ انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلہ.
ٹی وی پر جب لائیو بیعت ہو رہی ہو نا تو اس پہ بیعت کرنے میں حرج کیا ہے؟ یہ تو پھر جو دور دور بیٹھے ہوئے ہیں, ٹی وی نہیں بھی ہے تب بھی وہ آواز پر ہی تو اپنے دہرا رہے ہیں نا, اس میں حرج کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے بیعت رضوان, بیعت رضوان مشہور ہے تو تاریخ کا, تقریباً لوگوں کو پتا ہوتا ہے جو تھوڑا بہت دین کا مطالعہ ہوتا ہے, تو اس حضرت عثمان غنی نہیں تھے. تو اس کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا اور ان کی طرف سے بیعت کا ارشاد فرمایا. اور اس میں تو قرآن کریم میں ذکر ہے, قرآن کریم میں ذکر ہے ید اللہ فوق ایدی, اللہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ, یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ جو تھا, ہر شے اللہ کی ہے. تو اللہ پاک جسم جسمانیت سے یہ ہمارے فزیکل جو اس سے تو بالکل ہے نہیں, مطلب پاک ہے, بے نیاز ہے, لیکن اللہ نے اس کو قرار دیا کہ میرا ہاتھ ہے. یوں عثمان غنی کی تو یہ غائبانہ بیعت جو ہوتی ہے نا کہ نمائندوں کے ذریعے بیعت کی جاتی ہے, نام آ جاتی ہے لسٹ کے بھائی فلاں کو مرید کر لو تو ہم لوگ کرتے ہیں, تو یہ بیعت عثمانی اس طرح اس سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ غیر حاضری میں بیعت درست ہے, لیٹر کے ذریعے بیعت ہوتی ہے. تو اب اگر ٹی وی کے ذریعے لائیو آواز جا رہی ہے, ریکارڈڈ نہیں ہے لائیو, اس کے ذریعے بیعت کیوں نہیں ہے؟ اصل مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ مطلب کوئی اعتراض کرے نا جیسے, تو دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. اب میں کیا ہوں؟ مرد ہوں. اب کوئی بولے نہیں ہو, ثبوت دو کیوں نہیں ہوں, اب میں کہہ کیوں ثابت کروں یار, بات ہوئی. تو یہ سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کیا. تو اس لیے جو اعتراض کرے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے کہ کیوں بھائی نہیں ہوتی. یہ بہت پرانا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے کہ ایک کوئی صاحب تھے, تو وہ پہلے تو مائک پر بیعت ہوتی تھی نا اجتماعات میں, تو وہ مطلب تھے کوئی پیر صاحب بتاتے, تو وہ ہمارے جو ذمہ دار تھے, اب تو پیر صاحب پتہ نہیں, میں نے میرے آمنے سامنے نہیں ہوتا, اللہ غری کی رحمت فرمائے, بہت پرانی بات ہے شاید اب زندہ ہوں نہ ہوں, جو تھے ہمارے ذمہ دار تھے بڑی سطح کے, وہ بھی اب صاحب قبر ہو گئے بیچارے, میری جو مجھے یاد تھوڑا بہت ہے, اللہ غری کی رحمت فرمائے. تو یہ مطلب انہوں نے مجھے کہا, یہ ہمارے مطلب اتاری بھی نہیں تھے نقشبندیہ سلسلے سے, لیکن پورا شہر ان کے پاس تھا, تو مبلغ تھے. تو ہمارے یہاں یہ ہے نہیں مطلب کہ اتاری وہ بھی ذمہ دار بنے گا, نقشبندی سہروردی چشتی کسی کا مرید نہیں ہے, وہ کام کا آدمی ہو, دعوت صاحب یہ کام کرتا ہو, لاکھوں سلام, اہل ہے تو ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جو مائک پر یہ جو اپنے اجتماع میں بیعت کراتے ہیں تو یہ بیعت نہیں ہوتی. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ ایسا کریں ان سے عرض کریں کہ میں تو الیاس کا مرید تو ہوں بھی نہیں, آپ کوئی آیت کوئی حدیث شریف یا کوئی فقہ کا جزئیہ کسی کوئی مسئلہ ایسا دیں تاکہ میں الیاس سے بات کروں کہ بھائی اس دلیل کے تحت تم جو یہ کرتے ہو یہ غلط کرتے ہو. اگر الیاس ثابت نہیں کر سکتا, نہیں کر سکے گا, میں دعوت اسلامی پھر ان کو چھوڑ دوں, میں جا کے ان کو کہہ دوں, جیتے جیتے جواب نہیں آیا میرے کو زمانہ ہو گیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ خالی اعتراض کر کے پھر چپ ہو جانا سائڈ ہو جانا اور لوگوں کو مطلب دل میں وسوسے ڈال دینا ہے نا, یہ فتنے ہیں. یہ ایک مطلب دین کا کام ہو رہا ہے, لوگ بیعت کر رہے ہیں, آواز پر توبہ کر رہے ہیں, گناہ چھوڑ رہے ہیں, نوازوں کی طرف آ رہے ہیں. بھائی کیا میں نے یہ تو ہے نہیں, بھائی جو مرید ہوگا 100-100 روپے دے گا یا 5-5 روپے دے گا یا 50-50, ایسا تو مجھے نہیں, وہ توبہ کرواتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مطلب ذرا نیکی ہی ملتی ہے, ثواب بھی ملتا ہے, نو سائڈ افیکٹ. کیا سائڈ افیکٹ ہے اگر کسی نے توبہ کر لی اور غوث پاک کا مرید ہو گیا میرے ذریعے؟ اس کو بتایا کہ اکا دکا ایسے اور بھی واقعات ہوئے, میں نے اسی طرح کے دلائل دیے, یا نقصان کیا ہے اس میں یار, یہ کیا نقصان ہے میں اگر یہ کرتا ہوں تو؟ بتائیے کون نمازی جس نے نماز چھوڑ دی میرے اس کرنے سے, کون ہے جس نے مذہب تبدیل کر دیا کہ الیاس ایسا کیوں کرتا ہے, روایت کرواتا ہے, یا دعوت اسلامی چھوڑ کے بھاگ گیا ہو کہ نہیں بھائی یہ تو کیوں کرتا ہے؟ تو ایک تو دلیل دو یار, جواب پھر نہیں ہوتا. تو اگر ایک نیک کام ہے تو روکنا کیوں ہے اس کو, کیا ضرورت ہے اس کو روکنے کی, نقصان کیا ہے اس میں؟ ہمارے تمام جو بزرگان دین یہ کام کرتے ہی آ رہے ہیں. ہمارے غوث پاک تو مرید بناتے تھے, خواجہ غریب نواز بناتے تھے, سارے مشائخ علماء بے شمار ہزاروں ہزار کی لسٹ بن سکتی جو مرید بناتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بھی مرید بناتے تھے. اس میں کیا نقصان ہے, حرج کیا ہے, اس میں سائڈ افیکٹ کیا ہے؟ ابھی تک کوئی سائڈ افیکٹ اس کا لا نہیں سکا, نہ لا سکے گا. نیکی کا کام ہے, یہ عبادت ہے, کار ثواب ہے, اور اس کو جاری رکھنے میں ذرا کوئی حرج ہی نہیں ہے. جس کو نہیں ہونا تو کون مجبور کرتا ہے؟ کوئی گن پوائنٹ پر تھوڑی کوئی کسی کو مرید کر سکتا ہے. کسی کا ہوگا بھی تو کرے گا بھی تو نہیں ہوگا مرید. اس کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے. اگر دل نہیں ہے, خالی زبان سے الفاظ دہرا رہا ہے, دل میں اس کا انکار ہے کہ میں مرید نہیں ہوتا, دوست بیٹھے سے میں دہرا رہا ہوں نہیں تو بولیں گے ہو جا, یہ مرید نہیں ہوگا. اس کو نہ کوئی فیض ملے گا اس کا, تو ویسے ہی اس نے اپنی وہ جان چھوڑائی. ایسا بھی کرتے ہوں گے, نو پرابلم, کوئی عرض نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تربیتی کورس 63 دن میں آپ, میں سمجھتا ہوں کہ شاید حیوان کو انسان بنا دے. جاندار شاندار یہ کورس ہے. بےچارے ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں گناہوں میں, ان کو کسی طرح توجہ دلا کر, ترغیب دلا کر, جو اپنی تنظیمی شرائط یا جو بھی اپنے مجلس کے قواعد ہیں کے مطابق داخلہ کروا دیں. ہماری کوشش ہو کہ یہ تربیتی کورس میں یہ آئیں, نمازی بنے, سنتوں کے پابند بنے, گناہ چھوڑے. اس میں یہ تو ہے نہیں کہ میٹریکولیٹ ہو تو انگلش جانتا ہو تو فلاں جانتا ہو, جیسا بھی ہے انگوٹا چھاپ ہے اس میں لے لینا ہے, اس کے دل میں مدینے کی چھاپ لگ جائے. تو یہ سب کو انشاءاللہ لے کے چلنا ہے,
انشاءاللہ
سب کو آقا کے قدموں میں ڈالنا ہے. اب سب لگ جاؤ اس کام میں. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو کوئی 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کرے یا کسی کو اس کے لیے تیار کرے یا میری مدنی بیٹی کسی محرم پر انفرادی کوشش کر کے اس کو اس میں داخلہ دلائے, الہ العالمین اس سے پہلے اسے موت نہ آئے جب تک مدینہ نہ دیکھ لے, حج نہ کر لے, اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں جلوہ نہ دیکھ لے. اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تقریباً 3 سے 4 دن پہلے خصوصی مدنی مذاکرے میں آپ نے اس کورس کے حوالے سے کافی فضائل بتائے تھے, کافی برکتیں بتائی تھیں, فائدے بتائے تھے اس کورس کے. تو کل سے یہ فضان مدینہ میں شروع ہو رہا ہے, 1 اکتوبر کل سے اتوار والے دن سے یہ فضان مدینہ میں شروع ہو رہا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
ماشاءاللہ, اب جیسے کل سے شروع ہو رہا تو 63 دن کے لیے ایک دن یعنی کہ گیپ بھی ایک دم سے بیٹھنا جو ہے, یہ تھوڑے دن پہلے سے اس کی تشہیر ہوتی تو فائدہ زیادہ ہوتا. خیر ہاتھوں ہاتھ تو بہت مشکل ہوتا ہے, تو جن سے بن پڑے وہ کل تربیتی کورس ہو رہا ہے 63 دن کا شروع, اس میں نمازوں کی درستی, وضو کی درستی, قرآن کریم پڑھنے کی درستی, اور پتہ نہیں کتنے مضامین اس میں ظاہری باطنی اصلاح کے, تو بہت فائدے کی باتیں اس میں. 63 دن نکالیں اور یہ مدنی تربیتی کورس میں جس سے بن پڑے وہ کل ضرور داخلہ لے کر شامل ہو جائیں. کھانا بھی ملتا ہے سب, تو کوئی فیس بھی نہیں ہے, مفت میں کھانا ملے گا, رہائش ملے گی, اور مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں یہ ہو رہا ہے
جی, الحمدللہ
کراچی میں
جی, جی, جی. اور کل سے یہ کورس شروع ہو رہا ہے, اور چونکہ یہ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس ہوتا ہے تو ہم 5-7 دن تک جو ہے ان اس کے داخلوں کا سلسلہ رہتا ہے, یہ داخلے لیے جاتے ہیں. اگر کل کوئی کسی وجہ سے فوری نہیں آ سکتا, پاکستان بھر سے بھی الحمدللہ اس میں اسلامی بھائی آتے ہیں, تو 2-3 دن میں بھی یہاں پر آ کر یہ داخلہ لے سکتے ہیں. اس میں الحمدللہ بنیادی عقائد کا علم بھی سکھایا جاتا ہے الحمدللہ, اس کے ساتھ ساتھ نماز کے فرائض, شرائط, واجبات, کون سی ایسی باتیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, طہارت کے متعلق, تو غسل کے متعلق, وضو کے متعلق, نمازی کے آگے سے گزرنے کے جو احکام ہیں اس کے متعلق, تو قضا نمازوں کے متعلق, اور جیسا کہ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ قرآن پاک بھی الحمدللہ اس میں سکھایا جاتا ہے، تو تجوید کے ساتھ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ مدنی قاعدے سے شروع ہوتا ہے، اور اگر 63 دن وہ توجہ کے ساتھ پڑھتا رہے تو قرآن پاک میں یہ داخل ہو جائے گا، قرآن پاک اس کا لگ جائے گا تجوید کے ساتھ الحمدللہ۔ اسی طرح جو ہے 12 دینی کام بھی سکھائے جاتے ہیں، انفرادی کوشش کا طریقہ، درس کا طریقہ، بیان کا طریقہ۔ الحمدللہ یہ کورس مبلغ بنانے والا بھی کورس ہے، تو اس میں ضرور تمام اسلام بھائی داخلہ لیں۔
سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندان ہم کو۔
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کا مطلب سمجھا دیجئے۔
لگ رہے میں سمجھ جاؤں، کلام شرح رضا۔ اللہ اللہ، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وہ تبسم، وہ مبارک مسکراہٹ، کہ جب یہ مسکراہٹ آپ مسکراتے ہیں تو گلستان، یعنی کہ جو باغ ہے، اگر کسی باغ میں مسکرا لیں تو وہ دم بخود رہ جائے، دیکھیں اپنے حسن و جمال کو بھول جائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم میں گم ہو جائے، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو۔ اس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشارہ ملتا ہے کہ پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، یا رسول اللہ جو آپ نے جو اپنی مسکراہٹ سے مجھے مشرف فرمایا تھا تبسم سے، ایک بار پھر کرم ہو جائے۔ ادائے گل خندہ، گل خندہ مانے مسکراتا پھول۔ تو اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسکراتے پھول، اے بی بی آمینہ کے مسکراتے پھول، ایک بار پھر ایک جھلک دکھا دے، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندان ہم۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
کل امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کراچی کے مختلف علاقوں میں چراغا دیکھنے کے لیے ربیع الاول کی خوشی میں جو لائٹنگ کی گئی تھی وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، آئیے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔
سرکار آئے، میرے لجپال آئے، میرے دلدار آئے، میرے غمخوار آئے، مرحبا یا مصطفیٰ۔
جھومو جھومو آئے نبی میرے پیارے نبی،
جھومو
آئے نبی میرے پیارے نبی،
سبھی کو پیار آ گیا، کیوں باروی پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، گھر آمنا کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں منا غم زد و غم خوار آ گیا۔
آئے نبی میرے پیارے نبی، نبی میرے پیارے نبی،
مرحبا مرحبا
مرحبا یا مصطفیٰ،
مرحبا
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ناک میں کان میں روئی رکھی جاتی ہے، تو کیا یہ روئی وغیرہ رکھنا یہ ضروری ہے؟
بہار شریف جلد پہلی پیج نمبر 821 پر ہے، نہلانے کے بعد یعنی میت کو غسل دینے کے بعد اگر ناک کان منہ اور دیگر سوراخوں میں روئی رکھ دیں تو حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھ کر آگے سواد ڈال دینا، پورا درود پاک نہ لکھنا، یہ کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
درود شریف لکھنا چاہیے اور درود پاک بعض علماء کے نزدیک لکھنا بھی واجب ہے، لکھنا واجب ہے جب نام مبارک لکھیں۔ بہرحال یہ کہ بہار شریف وغیرہ میں لکھا ہے کہ درود شریف پورا لکھا جائے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا جائے، اس کی جگہ سواد سلعن اس طرح کا مخفف یعنی شارٹ فارم یہ لکھ دینا یہ حرام ہے۔ ہم کتابوں میں عام طور پر سواد لکھا ہوتا ہے، یہ غلط ہے پورا۔ اب اتنے اتنے مضامین لکھتے ہیں، آرٹیکلس لکھتے ہیں، صفحے کے صفحے سیاہ ہو جاتے ہیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں نہیں لکھتے، پتا نہیں کیا ہوتا۔ نیکی سے شیطان جو ہے نا یہ ترکیب آؤٹ کرتا رہتا ہے۔ اب جیسے ہر وقت چیختے رہیں گے، السلام علیکم کہیں گے نا ووٹ ہلا دیں گے، اب بھی تو چیخ رہے تھے یار، وعلیکم السلام، جو کہ اتنی بلند آواز سے جواب دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے، اب پتہ بھی ہوتا ہے بعضوں کو، جواب غور کرنا پڑتا کہ جواب دیا کہ نہیں دیا، آواز نکلی بھائی کہ نہیں، ویسے ابھی ککڑے پھڑے گا، اب بھی سلام کا جواب نہیں دے گا، چھینک آئی الحمدللہ، کسی نے چھینکنے والے نے کہا تو سننے والے پر واجب ہے یہ ارحمک اللہ کہے، نہیں کہتے، پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہے تو بھی آواز نہیں نکلتی، کیا کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی آواز نکلی، تھوڑی سی آئی مجھے، یہ بھی میں نے، یہ بھی حکمت عملی ہے، میں نے زور سے صلو علی الحبیب کہا، اگر میں کہتا نا صلو علی الحبیب دب گئی آواز، نہیں نکلتا، درود کی آواز نہیں نکلتی، سلام کے جواب کی آواز نہیں نکلتی، خود سلام کی آواز کہاں نکلتی ہے، چھینک پر الحمدللہ کہنے کی آواز نہیں نکلتی۔ اللہ اور رسول کا نام لینے جاتے ہیں تو زبان لپٹ جاتی ہے، باقی جتنا بک بک کروا لو، کوئی آئے تورم خان میری زبان کا مقابلہ کر کے دکھائے، ہم بھی امید زبان رکھتے ہیں، ہماری کیفیت عجیب ہے یار، اللہ اور رسول کا نام ہی نہیں نکلتا، باقی سب کچھ نکلتا ہے۔ اللہ کریم شیطان کے شر سے بچائے، اور اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، صلو علی الحبیب۔ اب میں نے اتنا مطلب وہ تھوڑا مطلب ایک ماحول بنایا تو آواز آئی نہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی تھوڑا ذہن بنا نا، ابھی اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد صلو علی الحبیب، ابھی تھوڑی دیر گزری نہیں، تھوڑی دیر کے بعد یوں کہوں گا تو پھر شاید کچھ ہو سکتا ہے کہ تجربہ مزید تجربہ ہو، لیکن یہ کہہ کر آپ کو میں نے الرٹ کر دیا ہے، مگر یہ کہ حافظہ کمزور ہے، بھول جلدی آتے ہیں ہم لوگ۔
سوال یہ ہے جی، جب اذان اللہ اکبر شروع ہوتا ہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟
اللہ اکبر
اذان، اللہ اکبر، ابھی اذان ہوئی ہے تو اسی وقت ابھی اذان مکمل ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟
اللہ اکبر، اصل وہ نماز کے لیے اذان شرط نہیں ہے، وقت شرط ہے، اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا تو اذان کی آواز نہ آئی تب بھی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، تو ہمارے یہاں گلی گلی میں مسجد ہیں، باہر ملکوں میں اذان کی آواز سننے کے لوگ ترس جاتے ہیں، نماز کہاں پڑھنے، بےچارے جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد ہے، ان کو نہیں ملتی ہوں گی، تو اذان ہاں البتہ جہاں اذان کی آوازیں آتی ہیں تو افضل یہی ہے، سنت یہی ہے کہ پہلے اذان ہو لے، اس کے بعد ہم اپنی نمازیں شروع کریں، پھر بھی اگر کسی نے پڑھ لی اذان سے پہلے تو نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، وقت شرط ہے، وقت داخل ہو گیا ہو نماز کا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔
میرا نام محمد قاسم عطاری ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جن گھروں میں تشریف فرما ہوتے ہیں وہ ان کو اگر غسل دینا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہو؟
کبھی دیا نہیں ہے میں نے. لوگ عطر سے غسل دیتے ہیں دیتے ہیں مرل ہمارے یہاں یہ ہے رواج. میں اس میں کیا کلام کروں, میرے پاس کوئی عطر میں پاتا نہیں کہ جو منہ مبارک سے نہ میں اپنا میں تو آنکھ میری نہ پاک ہے, آنکھوں سے دیکھنا بھی مجھے مطلب نہیں, سمجھو ہمت اتنی نہیں ہے منہ مبارک کو. کون سا عطر کہاں سے لائیں, پھر یہ کہ ضرورت کیسے پیش آئی بال مبارک کو غسل دینے کی. اب ایسی باتیں کہ اب ڈر بھی لگ رہا ہے کہ عوام میں یہ بالکل عام ہے, اب پھر بولیں گے مخالفت کریں گے میری کہ منع کرتا ہے. منع کیا کر رہا ہوں میں, میں اپنا ذوق محبت کی بات کر رہا ہوں کہ نہ میرے پاس کوئی ایسا عطر ہے جو منہ مبارک کیا کروں, منہ مبارک اس میں تشریف لے جائے یا وہ اس پر, یہ بھی بولنا نہیں آتا کیسے بولوں. وہی بات ہے کہ غسل ان پر منہ مبارک کو نظر پڑے گی انشاءاللہ ہمارے گناہوں بھرے دل کو غسل ہو جائے گا, یہ سمجھ میں آتا ہے اس کے گناہ دھل جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں نہ میں نے ناجائز نہیں کہا, گناہ نہیں کہا, منع نہیں کیا, میں نے اپنا ذوق بتایا کہ جو بھی میں نے دو تین بار ریپیٹ کیا. بابا کیا ریپیٹ کروں, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کا مصرع ہے, بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے. یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلف گیسو جو یہ سر کی بالے ہوتے ہیں لٹے پورے پورے جو رکھے جاتے ہیں یہ زلف کہلاتی ہیں زلف ہے. تو بزم یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کا زلف کی شان بیان کرنے کے لیے جو محفل سجی تو میری عروس فکر میری فکر کی دلہن کو, میں تو اس کی ثنا کر ہی نہیں سکتا, میری عقل اتنی کا میرے میں سمجھ اتنی کا کہ مطلب تو بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد, ہشت خلد من آٹھ جنتیں, آٹھوں جنتوں کی بہاریں بھی اس زلف کی توصیف و ثنا اور تعریف کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا عطر دان ہے جس میں عطر رکھا جاتا ہے. تو وہ عطر کہاں سے لاؤں جو منہ مبارک کو بولنے میں ڈر لگتا ہے. اور وہی بات صحیح ہے کہ میں منہ مبارک کی زیارت کروں اور اس سے میرا یہ گندا دل جو ہے نا اس کو غسل ہو جائے, میرے نام اعمال جو گناہوں سے کالا پڑا ہوا ہے بس اس کا غسل ہو جائے اور نیکیوں سے بھرپور ہو جائے اور جگمگ 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 کرنا شروع کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. باقی جو بازار میں جو عطر ہوتے ہیں نا ان کے انداز ان کی بوتلوں کے انداز مجھے اس میں بہت کچھ معلومات ہے, بولتا نہیں میں. یہ ایک پھر یہ الگ ٹاپک ہے, یہ الگ ٹاپک ہے جو عطر اتنے سب لوگ سمجھدار بھی تو نہیں ہوتے نا جو اتنا کریں اور اس پر مطلب اس میں ڈیپ جائے. میری تو لائن رہی ہے نا ایک دور میں, اللہ پاک ہمارے حال پر کرم فرمائے. لیکن یہ ہر عطر والا اتنی بے احتیاطی کرتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں ایک اب احتیاطوں کا دور. ہاں یار احتیاطیں کرنے والے صحیح بات ہے, محتاطین متقین مزاروں میں تشریف لے گئے, موج لگی ہوئی ان کی رحمتوں کے صاحب. اب حالات کیسے خراب ہو گئے, اتنے خراب ہو, روزی پاک لانا ایک مطلب جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا, لیکن پہاڑ میں نہر کھودنے جیسا ہو گیا جوئے شیر لانا وہی دودھ کی نہر نکالنا. یہ محاورے ہیں کہ حالات ایسے, علم نہیں ہے, علم نہیں ہے. تاجر سمجھتا ہے کہ میں حلال کما رہا ہوں لیکن بعض ایسی غلطیاں وہ کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ سود میں پھنسا ہوا ہوتا ہے, اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میں یہ خالی سود کو بینک سے تھوڑی ملتا ہے یا کسی کو دیا کہ بھائی یہ لو اور اتنے زیادہ مجھے دیتے رہو. یہ سود بھلے ہو لیکن صرف یہ سود نہیں ہے بلکہ اور بھی سود ہے جن کا پتہ نہیں چلتا آدمی کو اور وہ سود میں پھنس جاتا ہے. معلومات نہیں ہے, علم نہیں ہے, اور یہ سیکھنا فرض ہے تاجر کے لیے سارے مسائل جو تجارت سے متعلق ہیں. بزنس مین, تاجر میننگ بزنس مین, کو سیکھنا بزنس کے مسائل فرض ہے. خریدار کو خریدنے کا مسائل سیکھنا فرض ہے, اور ہر فرد ہم میں سے خریدار تو بنتا ہی ہے کم و بیش. یہ مسائل تو اس کے سب کے مسائل لکھے ہیں, علماء نے لکھے ہیں, کتاب کھولنے کی توفیق نہیں ہے نا, جذبہ ہی نہیں ہے. باقی ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ جو بنیادی کام ہے ان کو, ان کی طرف ہم کم توجہ کرتے ہیں. جن سے حلال حرام والے کو مسائل جو اس میں ہم کو تمیز پیدا ہو, اور ہم انجانے بھی حرام میں نہ پڑھیں. اب دعا قبول نہیں ہوتی, یہ پریشانی ہی ہوتی ہے, روحانیت نہیں ملتی, نماز میں سکون نہیں ملتا, فلاں تو دل نہیں لگتا عبادت میں. کس کو نہیں ہے یہ مرض, عام طور پہ لگا ہوا ہے تو پیٹ میں جا رہا ہے نا, بھلے پتا نہیں ہے, لیکن جو بھی اگر یہ غلط جا رہا ہے ہمیں پتا نہیں ہے. شرن گناہگار نہ صحیح, بعض صورتوں میں گناہگار نہیں ہوتا بندہ, تو اب اگر نہیں بھی ہے گناہگار لیکن وہ جائے گا تو اپنے کچھ اثر تو ڈالے گا نا یار, روحانیت تو ڈسٹرب کرے گا نہیں, یہ انڈائریکٹ جا رہا ہے ہمارے اندر. یہ مطلب سب سمجھنے کی باتیں. اب وہ ایک نشست میں یا دو منٹ کی گفتگو میں ہم تھوڑی ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں, تو ہم لوگ کو کیا یہ سمجھو گے تھیریاں دیتے ہیں, نسخے دیتے ہیں. اب آگے مطالعہ کرے بندہ, غور کرے, علماء سے جا کے پوچھے, ان سے مطلب سیکھے, یہ سب پروسیجر تو کرنا پڑے گا نا. میٹرک کی کتاب میں کسی طالب علم کے سر پہ لاد دو یا باندھ دو تو میٹرکولیٹ ہو کر تھوڑی نکلے گا. استادوں کے پھیرے تو کرنے پڑتے ہیں نا, 10 سال محنت کرنی پڑتی ہے تب میٹرک کی سند آتی ہے, جس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. اب تو کوئی اس کی خاص ویلیو نہیں ہے میٹرکولیٹ کی, نہ اس کو نوکریاں ملتی ہیں, بڑے بڑے ڈگری چاہیے. اور یہ عالم کورس کریے 8 سال بہت زیادہ لگتے ہیں درس نظامی, تب وہ 6 پر بھی آ رہے ہیں تو کوئی 5 پر آ رہا ہے ریڈیوس. باہر شریعت میں صدر الشریعہ مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بولے گا 16 سال کا تھا درس نظامی, یہ عالم کورس جس کو اب بول رہے ہیں عالم کورس, تو ٹھیک عالم کورس ہوگا, عالم کی تعریف ہے اپنی ڈیفینیشن, تو بولنے میں غرض بھی نہیں ہے کہ عالم کی طرف یہ رخ تو کرواتا ہے یہ کورس. تو 16 سال پڑھنے کے بعد وہ ٹف ہوتا تھا اس وقت, اب اس میں سے کافی نوک پلک مطلب کیا وہ سنوارنا بھی نہیں کہیں گے کاٹنا, یعنی وہ تین اس پہ بھی ریڈیوز ہو گیا, یہ مضمون نہیں وہ مضمون نہیں یہ مضمون, لوگ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ 16 سال پڑھ لے بھی تو اس میں بھی یہ فرمایا کہ یہ نہیں سمجھے کہ میں عالم بن گیا, ابھی تو کچھ مطلب یعنی شدھ بدھ پیدا ہوئی ہے کتابیں دیکھنے کی. اس طرح کا یہ خوش فہمی نہیں, ہمارے یہاں خوش فہمی کی پذیرائی نہیں کہ سمجھے میں علامہ صاحب ہوں. علامہ صاحب کی ڈیفینیشن پتا آپ کو, علامہ صاحب بولتے کس کو, جس کو دیکھو بولتے ہم علامہ صاحب ہیں. اللہ مجھے کسی عالم دین کا غلام بنا دے حقیقت میں, بس عالم دین یقین مانے بہت بڑا درجہ ہے اس کا, کہ عالم دین کی محبت کی نظر سے تعظیم کی نظر سے دیکھنا, یہ حدیث پاک میں عبادت دیکھنا عبادت, لیکن اس کے شرح میں اللہ اس کے تعظیم کی نیت سے دیکھے تو عبادت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آئیے مدنی چینل کے ناظرین, فضان مدینہ میں موجود حاضرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں.
سردار قیامت نہ راوا, آقا قیامت نہ راوا, حضور قیامت نہ راوا, قنور قیامت نہ راوا, آقا قیامت نہ راوا, مٹھے قیامت نہ راوا, آقا اتار قیامت نہ راوا, آخری نبی قیامت نہ راوا.
عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے, عید میلاد النبی ہے مسرور ہے, ہر طرف ہے شادمانی, ہر طرف ہے شادمانی, رنگ جو غم کا فور ہے.
اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو.
دروس میلاد پاک کا ابھی ابھی ہم نے منظر دیکھا. حضور کل بڑے دن 12 ربیع الاول کو مستونگ میں جلوس میلاد پاک میں ناخوشگوار واقعہ ہوا اور دھماکہ ہوا, اور ہمارے کئی عاشقان رسول دنیا سے رخصت ہو گئے, شہید ہو گئے, زخمی ہیں, ان کے لیے دعا زخم جو زخمی ہیں ان کے لیے صحتیابی کی اگر دعا ہو جائے.
اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. 55 سے لے کر 70 تک کی اطلاع ہے شہادتوں کی اور 300 سے زائد زخمیوں کی. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. بیچارے نعتے پڑھ رہے تھے اس وقت. ایک چھوٹا سا وہ کلپ دیکھا تھا میں نے نعت شریف کی, وہ تو اس شان سے کہ ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے جو دنیا سے جائے. تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, کرم فرمائے, اور ان سب شہداء کو اللہ پاک غریق رحمت فرمائے, جنت الفردوس میں امام حسین کا پڑوسی بنائے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ان کو جگہ دے. اللہ پاک ان سب کی بے حساب مغفرت کرے, سارے گناہ دھل جائیں کے, اور ان بیچاروں کے جو لواحق ان پسمند گان یقیناً رنجیدہ غمزدہ ہوں گے, ان کو اللہ پاک صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل ورحمت فرمائے. مستون کے تمام جو شہداء اور پھر بیچارے جو زخمی ہیں, اللہ ان کو بھی بے حساب بخشے اور ان کو صحت نصیب کرے, در در کی ٹھوکروں سے بچائے, کسی کا ہاتھ کسی کا پاؤں کیا کیا بیچارے کئی ایسے ہوں گے جو شاید مطلب عمر بھر کے لیے اپاہج. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے, سب کو اور ان کے خاندان والوں کو بھی اللہ پاک صبر عطا فرمائے, ان کو بھی صبر عطا فرمائے, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ اگر کسی کے لیے دل میں جیلسی آ جائے, حسد آ جائے, اب اسے دل سے کیسے نکالیں؟
حسد جو ہوتا نا جیلسی کرنے والا, یہ اللہ پاک کی تقسیم سے گویا راضی نہیں ہے. اس میں اس کی مراد یہ کہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ بھئی اللہ پاک نے اس کو دولت مند بنایا, مجھے غریب بنایا, اب میں یعنی جو دولت مند سے غریب جو ہے حسد کرے. حسد کے معنی یہ ہے کہ اس کے پاس جو دولت جو نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے یہ چھن جائے, ختم ہو جائے, تو یہ ہے حسد. یہ جاتی رہے اس میں, جیسے کوئی دو نعت خوان ہیں تو یہ بھی اس میں جیلے سے شیطان ڈال سکتا ہے کہ یار اس کی آواز اچھی ہے, اس کو ظاہر مان زیادہ ملتا ہے, میری آواز ایسی نہیں ہے, یوں مطلب دل میں خواہش ہو کہ اس کی آواز خراب ہو, تو یہ بھی حسد کہ مطلب ظاہر ہے کہ اس کی نعمت کا وہ زوال, نعمت کا ختم ہونا یا نکلنا چاہتا ہے. تو اس طرح بہت سارے معاملات, ذہین کم ذہین طالب علم ان کے بھی آپس میں ذہین سے کم ذہین جو وہ ہو سکتا ہے حسد کرے, حسین غیر حسین ہے نا, خوبصورت غیر خوبصورت ایک دوسرے سے یہ کریں. تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جو گویا اللہ پاک بنایا, کس نے حسین بنایا, دولت مند بنایا یا ذہین بنایا, تو اس میں سب رب کی مرضی سے ہی ہوا ہے. تو یہ کہ رب کی رضا پر یہ راضی نہیں ہے, اللہ نے تقسیم کیا تجھے غریب بنایا تو تو اس سے راضی نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ اس طرح مطلب اپنے آپ ذہن کو بنا کہ یار یہ سب اس کو دیا تو رب نے, اللہ کی تقسیم ہے مجھے غریب بنایا, کوئی بات نہیں میں اس پہ راضی ہوں. بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو غریب ہوتا ہے نا یہ اس لیے غریب ہوتا ہے کہ اس میں ایمان کا تحفظ ہوتا ہے, اس سے گناہوں سے بچت کی سامان ہوتے ہیں, کہ اگر یہ مالدار ہوتا تو تکبر میں پڑ جاتا. اور یہ بھی ہوتا ہے عام طور پہ کہ مالدار جو اس سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں, غریبوں سے کم ہوتے گناہ. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف مالدار کر سکتا ہے, غریب نہیں کر سکتا. اچھا تو اب یہ کہ یہ اچھا پھر یہ کہ بعضوں کو اس لیے مالدار بنایا جاتا ہے کہ اگر یہ غریب ہوں گے تو گلہ شکوا کریں گے, اور ہو سکتا ہے کفر میں جا پڑتے ہوں, اس سے گلہ شکوے بھی اللہ پر اعتراض کر دیا, کافر ہو جائے گا, اسلام سے نکل جائے گا. تو اس طرح کے گلہ شکوے سے اس کو بچانے کے لیے اس کو مالدار کیا جاتا ہے کہ یہ مطلب ایمان کا تحفظ. بعض وقت غریب کے لیے یہ خطرہ ہوتا ہے یہ غربت کی وجہ سے, وہی جو کہ اس میں کچھ کا کچھ ہو جائے, اس لیے. تو اب مالدار اس کو کر دیا, بعض اوقات غریب رکھنے میں اس کا فائدہ ہوتا ہے, تو اس کو غریب رکھا, اس کے ایمان کا تحفظ اس میں ہوتا ہے. اس کے نیک اعمال کا تحفظ اس میں ہوتا ہے. تو یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے, اس کی مصلحتیں, اس کی حکمتیں, اور جو میں عرض کر رہا ہوں اس کی حدیث ہے. میں نے کہا رہا کہ مالدار رکھنے کی حکمتیں, غریب رکھنے کی حکمتیں. یہ اس لیے مطلب یہ کہ آپ اس سے جیلسی کا تو بس وہی کہ مطلب اپنا توڑ کریں. حسد کی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, اس کو پڑھیں تو اس میں اور بھی علاج ملیں گے انشاءاللہ القریب. امام التصوف امام حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, آرزوؤں کو کم کر کے, تمنائیں آرزوئیں, یہ چاہیے وہ چاہیے, یہ لے لوں وہ لے لوں, آرزوؤں کو کم کر کے اپنے دل سے حسد کو دور کرو. ایک علاج یہ بھی ہے. مالدار بننے کی آرزو آئے گی تو مالدار سے جیلسی پیدا ہوگی, مالدار بننے کی آرزو ہی نہیں ہے تو جیلسی کائے کو پیدا ہوگی. سپوز مطلب میں نے اس کے خلاصہ سمجھ گیا. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے. جس کو شہرت کی خواہش ہو نا میں مشہور ہو جاؤں, اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جو دوسرے سے دوسرا مشہور ہوگا اس سے اس کو آگے بڑھنا ہے, تو یہ جی چاہے گا کہ اس کی شہرت ٹوٹے میرا ڈنکا بجے. اس نعت خوان کا توتی بولتا ہے گلا بیٹھ جائے اس کا, میری آواز کھل جائے میں چھا جاؤں مجمع پر. اس مقرر کا, اس مبلغ کا, فلاں قاری کا توتی بولتا ہے تو یہ ڈاؤن ہو جائے میں اپ ہو جاؤں میری آواز. تو یہ اس طرح کے مالدار غریب اور جو بھی مطلب فنون ہوتے لوگوں کے پاس, تو اس میں اس طرح کی کیفیات, شہرت طلبی, مشہور, حب جاہ, شہرت سے محبت کی وجہ سے بھی بندہ یہ حسد میں پڑتا ہے. اللہ پاک اس بیماری سے بچائے. کہ حسد کے بارے میں حدیث پاک میں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو, اتنی خطرناک نیکیوں کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے. اللہ پاک بچائے. ہاں غبطہ, یہ رشک جس کو بولتے ہیں, غبطہ بولتے ہیں, رشک بولتے ہیں, یعنی کسی کی نعمت دیکھ کر, مثال کے طور پر یہ فلاں نعت خوان یہ پیاری آواز ہے, کاش میری بھی ایسی آواز ہوتی. یہ عرض نہیں ہے, یہ جائز ہے, یہ حسد نہیں ہے, کیونکہ اس کے کم ہونے کی تمنا نہیں کی نا اس نے, خالی اس جیسا بننے کی تمنا کی. نو پرابلم, فلاں ماشاء اللہ تحجد گزار ہے, میں سست ہوں یار, کاش میں بھی اس کی طرح تحجد گزار ہو جاؤں. اچھی بات ہے, یہ اس میں جیلسی نہیں ہے, یہ رشک کہلاتا ہے. فلاں فلاں ذہین ہے, جب دیکھو مطلب ممتاز آتا ہے, ممتاز معاشرف اور مطلب فل پاس ہوتا ہے دینی, اس میں بڑی یار حافظہ اس کا مضبوط ہے, وہ ایک بار یہ عبارت پڑھتا ہے تو اس کو یاد رہ جاتی ہے, اور میں 100 بار پڑھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں. کاش میں بھی اس کے جیسا ذہین ہو جاؤں. اس میں بھی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کے زوال کی, اس میں کمی آنے کی, اس سے دور ہونے کی تمنا نہیں کی, اس جیسا بننے کی تمنا کی. نو پرابلم. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام محمد احمد رضا ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں پیارے پیارے پاپا جان میں گھر میں دادا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں, اور میرا قرآن پاک ختم ہونے والا ہے, مجھے آمین کرنی ہے. میں آمین کا اہتمام کس طرح کروں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ میں حافظ قرآن بنوں. جزاک اللہ خیر.
ماشاء اللہ الکریم, آپ ناظرہ کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ ناظرہ اگر پکا ہو گیا نا تو قرآن پکا ہو جائے گا. ناظرہ کچا ہوگا تو پھر وہ تجوید مخارج اور مسائل چلتے رہیں گے. تو بیٹے دل لگا کر یہ پڑھ لیں, پھر اللہ توفیق دے تو وہ حفظ کرنا شروع کر دینا. بچپن میں حفظ آسان ہوتا ہے, بڑے ہو کر بعد میں ٹینشن ٹینشن پھر وہ بات نہیں بنتی. بچہ ٹینشن فری ہوتا ہے جنرلی. اللہ پاک آپ کو حافظ قرآن باعمل حافظ قرآن بنائے, عالم دین بھی بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آمین کس طرح کرواؤں؟ پورا پڑھ چکے نا ذرا. اچھا یہ تو ہمارے یہاں رسم ہے آمین کی, کہ کسی بزرگ کو بلا کر وہ سورہ فاتحہ سنا کر, یا میرے کو بھی اب طریقہ کیا ہے طریقہ ہے آمین کا. سورہ فاتحہ بڑا کر آمین کہے بچہ.
سورہ اخلاص سے شروع کیا جاتا ہے یا سورہ کافرون سے شروع کیا جاتا ہے؟ اور پھر جو دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے وہ پھر آمین اور پھر فاتحہ.
اچھا
دعا ختم القرآن.
اچھا دعا ختم القرآن کو یا آمین کہتے ہیں. اچھا
یہ بھی دعا ختم القرآن.
اچھا چلو غریب زادہ نے آپ کو بتا دیا کس طرح آمین کرتے ہیں. کسی بزرگ کو لائے مسجد کے امام صاحب ہوں یا کسی عالم دین ہوں سنی عاشق رسول ٹن ٹن ایسے کو لائے اور ان کی برکتیں دے دعائیں کروائیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ
الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
العرش العظیم
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات
رب السماوات
السبع ورب العرش العظیم
رب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
رب العرش العظیم.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا
استغفرك
واتوب اليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
بحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك.
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على
ماہ ربیع الاول شریف میں امیر علیہ سنت نے روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی, ساتھ ہی ساتھ نفل روزے رکھنے کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرمائی تھی. تو اس کے حوالے سے نیتیں اور کارکردگی ہمارے پاس موجود ہیں, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
درود پاک پڑھنے کی کارکردگی اسلامی بھائیوں نے پڑھے 4,15,97,49,196, اسلامی بہنوں نے پڑھے 4,57,40,75,926, ٹوٹل درود پاک پڑھے گئے 8,73,44,25,122, 8,734,425,122.
ماہ ربیع الاول 1445 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں, کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد 285,938 285,938, اسلامی بہنوں کی تعداد 105,523 105,523, ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی روزے رکھنے کی نیتیں 391,461 391,461.
ماشاءاللہ 12 عرب کا ہدف ہے ماہ ربیع الاول میں, اور تقریباً 9.25 عرب کے آس پاس اللہ پاک کی کروڑ رحمت ہے. اسلام بھائی اسلام بہن عاشقہ نسور مل کے جو درود پاک ہے جو انہوں نے ہمیں بھیجی ہے تعداد, اللہ پاک سب کا پڑھنا قبول فرمائے.
آمین.
آج 14ویں شب ہے اور ابھی سمجھا آدھا مہینہ ابھی کم و بیش باقی ہے, تو ایک اچھا کہہ سکتے ہیں کہ حوصلہ افزا ایک یہ ہے کہ 12 عرب یہ آدھا مہینہ بھی ہوا نہیں اور اس سے زیادہ ہم
آگے تو اب اور ہمت کرنی ہے میرے پیارے اسلام بھائی اور تمام عاشقان رسول مل کر کہ اللہ توفیق دے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیں بارگاہ رسالت میں، ہم اس ماہ مبارک میں 12 عرب درود پاک پڑھنے کا تحفہ حاضر کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کاش ہر ایک اپنا زیادہ زیادہ حصہ اس میں ملانے کی سعادت حاصل کرے،
ہمت کریں گے تو ہو جائے گا۔ اب وہ 12 دن کا ایک اپنا جذبہ ہوتا ہے
جی
شروع کے، لیکن یہ درود شریف کی فضیلت تو کم نہیں ہو جائے گی نا، آج بھی پڑھیں گے درود شریف کی فضیلت ملے گی، ربیع الاول شریف کے بعد بھی پڑھیں گے تو فضیلت تو موجود ہی ہے نا، درود پاک تو پڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ تو یہ ہم ہماری لاج رکھ لیں، 12 عرب درود شریف کی کارکردگی مل جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے، ہمت کریں ایک بار پھر نئے عزم و ولولے کے ساتھ نفس و شیطان کو دھکا مار کے ہٹا کے درود و سلام میں لگ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
اسی طرح ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس کی بھی مطالعہ کرنے کی کارکردگی، اور اس ہفتے کون سا رسالہ ہے آئیے اس کے حوالے سے دعائے اتار سنتے ہیں۔
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔
حضرت شیخ سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ جتنا اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں اتنی شفقت اپنی جانوں پر بھی کرتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچتے نیکیاں کرتے تو انہیں اپنے انجام یعنی خاتمے میں خوشی ملتی۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کہ 1500 صفحات کا رسالہ ارشاد آتے سری سقطی رحمت اللہ علیہ پڑھ یا سن لے، اسے برے خاتمے سے بچا اور اس کی ماں باپ سے بے حساب مغفرت فرما۔
اللہم آمین۔
عید میلاد مبارک۔
اس رسالے آپ پڑھ سکیں گے، ایک بزرگ کی نصیحت، بیٹے کو پولیس نے چھوڑ دیا، روزانہ 1000 نفل، ارشادات حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ، اردو زبان میں 15 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 26 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، بنگلہ، سندھی، ہندی، پشتو، فرینچ، رومن اردو شامل ہے۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ درود پاک کے فضائل پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی درود پاک کے فضائل۔ پاکستان اسلامی بھائی 1517604، پاکستان اسلامی بہنیں 652004، اوورسیز اسلامی بھائی 32924، اوورسیز اسلامی بہنیں 131158، مجموعی مطالعہ کارکردگی 2333690، 23,33,690۔
ماشاءاللہ،
واہ، دکھا رہے ہیں درود شریف کے فضائل
جی،
سری سقطی
ارشاد سری سقطی رحمت اللہ تعالی،
ماشاءاللہ۔
اسی طرح امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے 40 احادیث 40 اطار سے حفظ کرنے کی ترغیب دلائی تھی، تو اس کے حوالے سے جو کارکردگی ہے آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔
40 اطار سے 40 احادیث یاد کرنے والوں کی نیت ہے، اسلامی بھائیوں کی نیت ہے 24,642، اسلامی بہنوں کی نیت ہے 58,061، ٹوٹل 82,703، 82,703۔ 40 اطار سے 40 احادیث حفظ کرنے والے اسلامی بھائی 20,656، اسلامی بہنیں 21,571، ٹوٹل 42,227، 42,227۔ 29 ستمبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، جو شخص قیامت کے دن آب کوثر پیے گا کیا اسے اس کے بعد پیاس لگے گی؟ جواب، اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سوال نمبر 2، جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ جواب، عربی زبان۔ سوال نمبر 3، عالم دین کو کس نیت سے دیکھنا عبادت ہے؟ جواب، تعظیم کی نیت سے۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹر نام، بنت اکبر اتاریہ خیبر پختونخوا، بنت محمد عارف اتاری سکھر، ام دیان اتاری، میرپور خاص، ام احمد اتاریہ، واہ گینٹ، اسید رضا اتاری، اسلام آباد، بنت غلام محمد اتاریہ، کراچی، عریب اتاری، کوٹ ادو، ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ام دیان اتاری، میرپور خاص، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔
مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، آج کے سوالات بھی نوٹ کر لیجئے۔ آج کے مدنی مذاکرے کے جو سوالات ہیں وہ اگلے ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ ایس ایم ایس کے ذریعے ان کے جوابات دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر ایک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان نبوت کے بعد مکہ پاک میں کتنا عرصہ تشریف فرما رہے؟ سوال نمبر دو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال اعلانیہ اسلام کی دعوت دینا شروع کی؟ سوال نمبر تین، نبوت کے کون سے سال ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ نے ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دینے ہیں۔ اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت ام فلاں یا بنت فلاں کر کے ان کے جوابات دے سکتی ہیں۔ آئیے، مکتبۃ المدینہ کا ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے ایک پرومو ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔
تعلیم و تربیت، اصلاح اور میڈیکل کے متعلق مفید معلومات پر مشتمل اکتوبر 2023 کا ماہنامہ فیضان مدینہ آ چکا ہے۔ اس ماہ کے میگزین میں آپ کے لیے ہیں بہترین معلوماتی مضامین، جنت کن لوگوں کو ملے گی، کامیاب زندگی کے تین اصول، مذہبی حساسیت اور بے حسی، یمن کی تاریخ اور ایسے ہی دیگر بہترین موضوعات پر زبردست مضامین۔ تو پھر دیر کس بات کی، اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے آج ہی ماہ اکتوبر 2023 کا میگزین ہدیتاً طلب کیجیے۔ نیز آپ گھر بیٹھے آن لائن منگوانے کے لیے اس نمبر پر اپنا رابطہ کریں 03131139278۔
آئیے دعا میں شامل ہوتے ہیں۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبي يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ آج تک کی میرے پاس نیکیاں، اب تک کی نیکیاں اور اس مدنی مذاکرے کا ثواب، خاص کر جو مجھے اپنے نیک اعمال ایصال کرے، ان سب پر اپنے کرم کے شان اجر و ثواب عطا فرما۔ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما، تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، بالخصوص والدین مصطفی، امام اعظم، غوث الاعظم، غریب نواز، اعلی حضرت امام غزالی، صدر شریعت مدینہ، صدر الافاضل مفتی احمد ارخان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ، ہمارے بال بچوں، ہمارے خاندان والوں، ہمارے دوستوں، رشتہ داروں، جو بھی ہمارے ساتھ مسلمان منسلک ہیں، خاندان والے، سب بے حساب بخشے جائیں۔ الہ العالمین، ہر دعوت اسلامی والا اور والی بے حساب بخشا جائے، یا اللہ پاک ساری امت بخشی جائے۔ الہ العالمین، سب پر رحمت کی نظر ہو، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں۔ الہ العالمین، خوشحالیاں نصیب کر دے، اے اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، بیمار شفا یاب ہوں، تنگ دستیاں دور ہوں، قرض داریاں دور ہوں، ان کی رقمیں پھنسی، ان کے حقوق مل جائیں، یا اللہ پاک رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، نیک رشتے ملے، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں، جن کی اولاد نا فرمان ہو فرما بردار ہو جائے یا اللہ پاک، جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائے، مظلوم قائدی رہا ہو جائے، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، جو اجڑے ہیں آباد ہوں، جو بچھڑے ہیں مل جائے، زخمی روح بصحت ہوں، سب پر رحمت کی نظر ہو، کرم کرم کرم، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی،
گناہگار ہوں میرا اتے
سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
مصطفى جل رحمت لا هو سلام شمس بزم هدايت پہلا سوہانی گڑی چاند اس دن افروز سا ہت پہلا حوصلہ شب اسرا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, فیضان مدینہ میں موجود حاضرین, کل الحمدللہ 12 ربیع الاول شریف تھی اور اس موقع پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے مرکزی جلوس میلاد عظیم الشان طریقے سے نکالا گیا. آئیے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں.
آ گئے احمد مختار آ گیا, گھر آمنا کے سید ابرار آ گیا, خوشیاں مناؤ غم زد و غم خوار آ گیا. یا خدا کرم تیرا مومنوں پہ یہ ہوا, بخشوان کو خطا آ گئے ہیں مصطفیٰ, بخشوان کو خطا آ گئے ہیں مصطفیٰ. آسیو سنو رحمت خدا, سنو رحمت خدا, آ
گئے نبی آخری نمبر, بارہویں کنو دل پہ چھا گیا, آ گئے نبی آخری نمبر, نور سے سجا عرش کبریا, آ گئے نبی آخری نمبر,
محمد مصطفیٰ
سب سے آخری نبی,
احمد مجتبی
سب سے آخری نبی
ہے, شفیع الورا
سب سے آخری نبی,
آمنہ کا لاڈلا
سب سے آخری نبی, نبی مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.
گھر محل سج گئے, سبز جھنڈے لگ گئے, خوشی سے جھوم اٹھے چہرے سب چمک گئے, دل خوشی سے جھوم اٹھے چہرے سب چمک گئے. جشن کا سماں ہر طرف بنا, جا جشن کا سماں ہر طرف بنا
آگئے نبی آخری نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مرحبا
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں
ہر دل ہے جگمگایا